السلام علیکم، مزاج بخیر؟ چلیے کوشچن ایئر نکال لیجیے چھٹے پارے کا. پہلا سوال تھا، یہودیوں اور عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ کہ ان کو سولی دے دیا گیا، بالکل، کہ ان کو کروسیفائی کر دیا گیا ہے، یا ان کی عام زبان میں اگر آپ سنیں تو کہتے ہیں کہ وہ قتل ہوئے، مرڈر ہوئے ہیں یا کروسیفائی ہوئے ہیں. دوسرا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد کا نام تحریر کیجیے، حضرت اسحاق علیہ السلام. پھر تیسرا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا حضرت داؤد علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ کون کس کا بیٹا تھا؟ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے. چوتھا ہے، غلو کسے کہتے ہیں؟ حد سے بڑھ جانا، عبادات میں ایگزیجوریشن کرنا، یا کسی بھی چیز میں اضافہ کرنا، چاہے وہ عقیدت ہو، چاہے وہ محبت ہو یا عبادات ہو. پانچواں ہے، المائدہ تو سے کیا مراد ہے؟ دسترخوان، ٹیبل اسپریڈ. سکسٹھ ہے، اسلام کے مکمل ہونے کی بات سورہ مائدہ کی کس آیت میں آئی ہے؟ آیت نمبر 3 میں. پھر سیونتھ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے کو کس جذبے سے قتل کیا؟ حسد کی وجہ سے، جیلسی کی وجہ سے. ایٹھ ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اور اس کی صفات کا اور اپنے نیک اعمال کا حوالہ دے کر وسیلہ بنایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، بنایا جا سکتا ہے. نائنتھ ہے، جھوٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کذب، کاف کی زیر کے ساتھ، کذب، کاف زال با. ٹینتھ ہے، سورت المائدہ آیت نمبر 75 میں وَأُمُّهُ صِدِّيقَ کے الفاظ میں کن خاتون کا ذکر آیا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کا. شاباش. چلے اب اپنے ریمارکس آپ لکھ لیجئے، جو بھی آپ نے لکھنا ہے. گڈ لکھیں، ایکسیلنٹ لکھیں، ماشا اللہ لکھیں، بارک اللہ لکھیں، جو لکھنا چاہیں لکھیں. یہ جو آپ کے کوشچنئرز ہیں، ان کوشچنئرز کے لیے آپ کو اجازت ہے. پرائیورٹی پر تو یہی رکھیں کہ آپ اس کو خود اٹیمپٹ کریں. کوئی چیز یاد نہ آئے جو صبح سنی تھی، اس کے لیے آپ پارا کھولیں، لیکن اگر موقع نہ ملے تو گھر میں کسی سے مدد لے سکتے ہیں آپ، اجازت ہے آپ کو. ٹھیک ہے، آپ کے اوپر سے یہ امانت ہم نے ابھی ہٹا دی ہے کہ آپ کسی سے نہیں پوچھیں گے. ہاں، یہ چیک کرنے کا رہ جاتا ہے، لیکن ہم سے لے جاتے ہیں سب، اس لیے کہ ہم جو فوٹو کاپیز کرا رہے ہیں وہ ہماری مکمل ہو جاتی ہیں. مجھے اینڈ پہ کرنے پہ کوئی مضائقہ نہیں لگتا، لیکن آپ لوگوں کو اگر اعتراض نہیں ہے تو. کر لیا کریں آخر کے 5 منٹ میں. اصل میں کافی لوگوں کو اس وقت بھی دیر ہو رہی ہوتی ہے، تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ اب یہی بات ہے کہ اگر لوگوں کی مانو تو نہ آپ ادھر خوش رہیں گے نہ آپ ادھر خوش رہیں گے. وہ باپ اور بیٹے کی مثال یاد ہے نا، جو گدھے پر سوار ہوئے تھے. تو آپ کبھی کبھی آپ کے ساتھ وہی معاملہ ہو جاتا ہے کہ آپ کسی کو خوش کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو کوئی ناراض ہو رہا ہوتا ہے. دیکھ لیتے ہیں، ایسا کریں گے ایک دن اس ٹائم پہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. کل صبح میں نہیں کرتے، کل انشاءاللہ. نصرت مجھے یاد دلا دیجیے گا، کل ہم انشاءاللہ کلاس کے بعد 5 منٹ کر لیں گے. چلیے اب شروع کرتے ہیں. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، ربك نستعين. اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. सातवां पारा है और सूरत अल अनाम शुरू हो रही है। सूरत अल अनाम मक्की सूरत है और मक्का के आखिरी दौर की सूरत है। ये बहुत अरसे के बाद आप देखें, अभी तक जो हम कुरान और मुसफ को पढ़ रहे हैं सूरह फातिहा के बाद, अब ये दूसरी मक्की सूरत आ रही है। दरमियान में जितनी भी सूरतें आई वो सब मदनी सूरतें थी। सूरत अनाम, अनाम का मतलब है कैटल्स, मवेशी। इस सूरत के अंदर आपको तौहीद पर दलाइल मिलेंगे और यहाँ पर शिर्क के मुख्तलिफ इकसाम को भी बयान किया जाएगा, यानी शिर्क की नफी इसमें आएगी और अल्लाह ताला की नेमतों की तरफ ध्यान दिलाया जाएगा। ये दूसरी सूरत है अब तक जो हम पढ़ रहे हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ध वजअलज़ुलुमाति वन नूर वजअलज़ुलुमाति वन नूर थुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून। तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने जमीन और आसमान बनाए, रोशनी और तारीकियां पैदा की, फिर वो लोग जिन्होंने दावत हक को मानने से इनकार कर दिया है दूसरों को अपने रब का हमसर ठहरा रहे हैं। आप नोट कीजिए, ये इस सूरत के लिए आता है, मुफस्सरीन कहते हैं कि एक खुतबे के अंदाज में नाजिल हुई है सूरत अनाम। अल्लाह ताला ने तौहीद और शिर्क से ही बात शुरू की कि जो अल्लाह के साथ हमसर ठहराए वो शिर्क करता है, हालांकि वो रब कौन है, वही है जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर तुम्हारे लिए जिंदगी की एक मुद्दत मुकर्रर कर दी और दूसरी एक मुद्दत और भी है जो इसके हाथ तयशुदा है, मगर तुम लोग होके शक में पड़े हुए हो। यानी तुम क्रिएटर गॉड को तो मानते हो, खालिक रब को तो मानते हो, लेकिन तुम अकाउंटेबल गॉड को भूल जाते हो, ऐसे रब को भूल जाते हो जो मालिक यौमिद्दीन भी है, जो बदले के दिन का मालिक भी है, जो तुम्हारा हिसाब किताब भी लेगा। ये वो वक्त था जब ये सूरत नाजिल हुई, जिस वक्त कुफार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसरार करते थे कि हम हमें मौजजा दिखाएं, आप हमें मौजजा दिखाएंगे तो हम ईमान ले आएंगे। उस दौर में अल्लाह ताला ने शिर्क से दूर रहने वालों के लिए और शिर्क के हिस्से में दलाइल के लिए अल्लाह ताला ने इस सूरत को नाजिल किया। वही एक खुदा आसमानों में भी है और जमीन में भी, तुम्हारे खुले और छुपे सब हाल जानता है और जो बुराई या भलाई तुम कमाते हो उससे खूब वाकिफ है। लोगों का हाल यह है कि उनके रब की निशानियों में से कोई निशानी ऐसी नहीं जो उनके सामने आई हो और उन्होंने उससे मुंह ना मोड़ लिया हो, चुनाचे अब जो हक इनके पास आया तो उसे भी इन्होंने झुटला दिया। अच्छा, जिस चीज का वो अब तक मजाक उड़ाते रहे हैं, मजाक मुफस्सरीन ने भी कहा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम भी मिलता है कि ला आलमूना, जो इल्म नहीं रखते उनको भी हिदायत मिल सकती है, गाफिलून, जो गाफिल हैं, जिन तक अब तक इल्म पहुंचा नहीं उनको भी हिदायत मिल सकती है, लेकिन मुस्तहजियून, जो मजाक उड़ाएं, इस्तेहजा करें दीन का, इस्तेहजा करें दीन के अहकामात का, उनको हिदायत नहीं मिला करती। इसलिए कहा जिस चीज का अब तक वो मजाक उड़ाते रहे हैं अनकरीब इसके मुतालिक कुछ खबरें उन्हें पहुंचेंगी। फिर अल्लाह ताला खुद ब खुद इनको यहाँ पर यह चीज वाजे कर रहा है कि अभी तो दुनिया में मजाक उड़ा रहे हैं, एक वक्त आएगा जब इनसे हिसाब किताब लिया जाएगा। लिहाजा आपके और मेरे लिए बहुत जरूरी है कि आप और मैं कभी भी शरीयत का, अल्लाह के बताए हुए अहकामात का और सुन्नतों का मजाक ना उड़ाएं। अल्लाह का गजब आता है मजाक उड़ाने वालों पर। क्या उन्होंने देखा नहीं कि इनसे पहले कितनी ऐसी कौमों को हम हलाक कर चुके हैं जिनका अपने अपने जमाने में दौर दौरा रहा, उनको हमने जमीन में वो इक्तदार बख्शा था जो तुम्हें नहीं बख्शा है, उन पर हमने आसमान से खूब बारिशें बरसाई और उनके नीचे नहरें बहा दी। अल्लाह ताला ने बता दिया कि अल्लाह की जिन्होंने बात मानी अल्लाह ने उनको तरक्की दी। ये बात हम जहन में रखें कि अल्लाह ताला को तरक्की पसंद है, हम कहीं ये ना सोचने लग जाएं कि अल्लाह को नाउज़ु बिल्लाह तरक्की याफ्ता कौमें पसंद नहीं है। अल्लाह ताला को तरक्की पसंद है, लेकिन रूल उसका ये है इताअत के साथ। मशरूत है अल्लाह को तरक्की का पसंद होना कि जब अल्लाह की इताअत को मुकद्दम रखा जाएगा। और ये बात जो यहाँ पर आई, जिनका अपने अपने जमाने में दौरा रहा, यानी सोचने की बात यह है कि ऐसी ऐसी कौमें भी गुजरी जो बड़े बड़े कमाल दिखाकर चली गईं। मिसाल के तौर पे आप इजिप्ट के पिरामिड्स देखें, क्या कंस्ट्रक्शन है, क्या मास्टरपीस है कंस्ट्रक्शन का कि आप उसकी ब्रिक्स के दरमियान में एक पेपर तक नहीं घुसा सकते। آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، اتنے اسٹرانگ بنے ہوئے ہیں اور انسانوں کے ہاتھوں سے بنے، کسی مشین نے ان کو نہیں بنایا. اسی طرح سے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آیت میں کہا کہ ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دورہ رہا، یعنی ایک وقت گزرا ہے جس میں انسان ترقی کے عروج تک پہنچ چکا تھا. اسی لیے آپ دیکھیں وہ جو برمودا ٹرائنگل کی بات کرتے ہیں، وہاں کے لیے آج بھی ریسرچرز بتاتے ہیں کہ شاید اس جگہ سمندر میں کچھ ایسے مشینری، کچھ ایسے آلات جو ہیں وہ ڈوبے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے میگنیٹک فورس وہاں بہت زیادہ ہے. یعنی ایک قوم ایسی گزری ہے جو ہم سے زیادہ شاید ترقی یافتہ تھی. یا اٹلانٹس، دا لاسٹ آئرلینڈ کی بات اگر آپ لوگ سنتے ہیں، تو ایک ایسا وقت گزر چکا، لیکن جن جن نے بھی جیسا جیسا بھی وقت گزارا، یہ یاد رکھیں کہ ایک وقت آئے گا کہ سب کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. اور دنیا کی ترقی اگر اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ہے تو وہ بالکل مبارک نہیں، لیکن دنیا کی ترقی بھی ہے اور اللہ اور رسول کی اطاعت بھی ہے تو ایسی ترقی مبارک ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جب بھی ہسٹری کی بات بتائی، تاریخ کی بات بتائی، تو اس کا مقصد یہی تھا کہ آپ اور میں عبرت حاصل کریں اور یہ جان لیں کہ کس وجہ سے اس قوم کو ہلاک کیا گیا. جو آرکیولوجسٹ آپ کو اور مجھے انفارمیشن دیتے ہیں، وہ صرف اتنی انفارمیشن دیتے ہیں کہ اس قوم پر کیا تباہی آئی، کیا نیچرل کلیمٹی آئی، کس طرح اس قوم کے اوپر کوئی عذاب آیا جو تباہ کر دی گئی، مگر وہ اخلاقی وجہ نہیں بتا پاتے جس کی وجہ سے اس قوم کو تباہ کیا گیا ہوتا ہے. وہ اخلاقی وجہ اللہ تعالیٰ اپنی اس کتاب میں بیان کرتے ہیں. تو آپ کا اور میرا کام یہ ہے کہ جب ہم تاریخ کے قصے پڑھیں، میں اور آپ اپنے لیے اس سے اصلاح کے پہلو کو نکال لیں. اور یاد رکھیں یہ بات بھی کہ معجزہ دیکھ کر کوئی قوم کبھی ایمان نہیں لائی. معجزہ دیکھ کر صرف اللہ کے کچھ ہی بندے ایمان لائے. اکثریت نے معجزہ دیکھنے کے بعد بھی انبیاء کا انکار کیا. جس کو ایمان لانا ہوتا ہے وہ معجزے کے بغیر بھی رسول کی بات پر تصدیق کر دیتا ہے. ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں بسائیں، ان کے نیچے نہریں بہا دیں، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخر کار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا. اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کیا، ان کی ترقی کی وجہ سے انہیں ہلاک نہیں کیا. اس لیے ہلاک کیا کہ وہ سرکش ہو گئے تھے. مجھے اور آپ کو بھی اپنے کلچر میں عبرت لے کر آنی ہے، اور عبرت کے ساتھ ہی آپ اور میں اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا. اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی نافرمانی کے بعد نا امیدی نہیں رکھی، بلکہ انسانوں پر توقع رکھتے ہوئے اسی علاقے میں ایک اور قوم کو اٹھایا. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو صریح جادو ہے. یعنی یہ کہ معجزے کا دکھانا اللہ کی طرف سے کوئی فرمائشی پروگرام نہیں ہے. جس وقت اللہ چاہتا ہے اس وقت معجزہ دکھایا جاتا ہے. اور اب تو کیونکہ انبیاء کا سلسلہ، رسولوں کا سلسلہ مکمل ہو چکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اب کوئی معجزہ اس طرح کا نہیں دکھایا جائے گا. کہتے ہیں اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ ان کی ڈیمانڈ ہوتی تھی رسول اللہ سے کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو تو تم پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا جو ہمیں نظر آئے؟ اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی. اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے اور اس طرح انہیں اسی شبہ میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے. کفار کے کھنڈرات سے آپ اور میں متاثر نہ ہوں. ایجپٹ کے پیرامڈ اور سفنکس دیکھ کر آپ اور میں بہت زیادہ، میری اور آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ اس سے امپریس نہ ہوں، اس لیے کہ وہ ان لوگوں کے کھنڈرات ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کا مذاق بنایا اور اللہ نے اس قوم کو تباہ اور برباد کر دیا. ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. آج میں اور آپ اپنے اپنے علاقوں میں قبرستانوں کو دیکھ لیں، گریو یارڈز آر فل آف انڈسپینسیبل پیپل. آج آپ اور میں اپنے آپ کو انڈسپینسیبل سمجھتے ہیں، لیکن میں اور آپ یہ بات جان لیں کہ بہت آرام سے آپ کے اور میرے بغیر بھی ہمارے گھر چل سکتے ہیں. آج ہمیں لگتا ہے کہ ہم نہیں ہوں گے تو شاید ہمارے گھر میں یہ کام بھی نہ ہو سکے اور یہ کام بھی نہ ہو سکے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ادھر آپ کی اور میری آنکھ بند ہوگی، ادھر ہمارے گھر کا کاروبار بالکل ویسا ہی چلتا رہے گا، سلسلہ ویسے ہی کنٹینیوڈ رہے گا جیسے آپ کی اور میرے ہوتے ہوئے کنٹینیوڈ تھا. آپ کے اور میرے بچے کھانا کھائیں گے، آپ کے اور میرے شوہر اسی طرح سے اپنے کاروبار میں مصروف ہو جائیں گے، آپ کے اور میرے ماں باپ اگر حیات ہیں تو وہ اپنی زندگی گزاریں گے جیسے کہ زندگی گزاری جاتی ہے. تو اللہ کی بندی بن کر رہیں، نہ کہ انسانوں کی بندی بننے کی کوشش کرتے رہیں تاکہ موت کا وقت آپ کو اور مجھے آخرت میں سرخرو کرے. آج بھی اگر کوئی رسول والا کام کرتا ہے اور اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو یہ آپ کے اور میرے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جنوں کا مذاق اڑایا گیا وہ تو اللہ تعالیٰ نے پار لگا دیے، جن کا مذاق اڑایا گیا ان کی تو آخرت اور ان کی تو انجام بہتر ہو گیا، لیکن جنہوں نے ان کا مذاق اڑایا اللہ نے ان کے ساتھ اپنی پکڑ سخت کی. تو رسولوں کے راستے پر چلنے سے گھبرائیں نہیں، ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ کا ہے، یعنی آنر گاڈ اللہ ہے، اونرشپ اللہ کی ہے. انسان نے یہی دھوکہ کھایا. انسان کیا کہتا ہے؟ میرا گھر، میرے بچے، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرے کپڑے، میری جیولری، میرے ماں باپ، میرے رشتے دار، لیکن یہ دیکھ لیں کہ سب کچھ اللہ کا ہے. میرا تو اپنا ہاتھ بھی اپنا نہیں ہے، کہاں کہ میری اولاد میری اپنی ہو، اللہ کی طرف سے امانت ہے یہ اولاد میرے لیے. اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. اللہ کی صفات میں سے رحمت کو سب سے پہلے لایا گیا کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ بندوں پر رحم کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان رحمتی تغلب علی الغضب، میری رحمت یقیناً میرے غضب پر، میرے غصے پر چھا گئی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، جن میں سے 99 حصوں کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے ریزروڈ رکھا ہوا ہے. اس لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں میں تمہاری جلدی سے پکڑ نہیں کر لیتا. قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا، یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے. کوئی قوم بھی اس لیے تباہ نہیں ہوئی کہ اس نے اللہ کا حق ادا کیا تھا. یاد رکھیں، قومیں تباہ ہوتی ہیں جب وہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتی، جب وہ اس راستے پر نہیں چلتی جو رسولوں کا راستہ ہے، جب وہ رسول کی سنتوں کو زندہ کرنے سے اپنے آپ کو محروم کر لیتی ہیں، تب قومیں تباہ کی جاتی ہیں. رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں سب جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے اللہ کا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین اور آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے. کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں، اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، بہرحال میں مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤں. میرا مقصد ہے لوگوں تک پیغام پہنچا دینا. نبی کا بھی یہی کام ہوا کرتا تھا. نبی میسج کنوے کرنے آیا کرتے تھے، لوگوں کو کنونس کرانے نہیں آیا کرتے تھے. اور یہ سٹرینتھ کہ آپ صرف لوگوں کو بات اللہ کی بتاتے رہیں چاہے لوگ اس کے اوپر آپ کے ساتھ کیسا بھی ریاکشن کریں، یہ سٹرینتھ آتی ہے تقوی سے. تقوی وہ ڈرائیونگ فورس ہے جو ضرورت کے وقت صبر میں اور ضرورت کے وقت شکر میں کنورٹ ہو جاتی ہے. کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی. کہلوا دیا گیا رسولوں سے کہ اگر کوئی رسول بھی اللہ کی مرضی کے خلاف چلنے کی کوشش کرے گا تو ہو سکتا ہے اس کو بھی اللہ کی سزا بھگتنی پڑے، تاکہ باقی لوگ الرٹ ہو جائیں. اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے. آج آپ کی اور میرے سامنے جو دنیا ہے اس میں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ بہت اچھی تعلیم حاصل کر لینا، اپنی پسند کا گھر بنا لینا، اپنی پسند کی سواری لے لینا، یا اپنی پسند کے مطابق اپنے بچوں کے پروپوزلز کو ارینج کر دینا، یہی ہماری کامیابی ہے. یا کیا کامیابی آپ دنیا میں دیکھیں، اپنے آپ کو اسکارپین سے بھرے ہوئے باکس میں بند کر کے گنیز بک کے اندر اپنا ریکارڈ میں نام لکھوا لینا اور سمجھنا کہ ہم نے بڑی کامیابی کی. اتنے بڑے بڑے آزمائشوں سے گزر جائیں گے اور اللہ کی کتاب کو کھولنے کی آزمائش کی طرف نہیں آتے، اللہ کی کتاب کو کھولنے کے امتحان کی طرف نہیں آتے. اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. مراقبہ کرنے والی آیت ہے، میڈیٹیشن کریں اس آیت کی. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. جب لوگوں کے رد عمل کا خوف آئے، جب اس بات کا ڈر لگے کہ اگر میں نے اپنے گھر میں کسی سنت کو ریوائیو کیا تو مجھے لوگوں کی نظریں برداشت کرنی پڑیں گی، یا لوگ مجھ سے ناراض ہوں گے، یا مجھ سے ملنا جلنا کم کر دیں گے، یا میرے گھر آنا کم کر دیں گے، تو آپ یہ آیت نکال کر قرآن کی پڑھ لیں، سورہ انعام کی آیت نمبر 17، کہ اللہ جس کو نقصان پہنچانا چاہے اس کو کوئی انسان دنیا کا مل کر بھی نہیں بچا سکتا، اور جس کو اللہ عزت دینا چاہے، جس کو اللہ اپنے رحم سے بہرہ مند کرنا چاہے، اس کو ساری دنیا والے مل کر بھی اس کے اگینسٹ ہو جائیں تو اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور دانا اور باخبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو ہی خیر عطا کرتے ہیں، اور جس سے اللہ خیر کو روک لے اس سے کوئی خیر کو اور دینے والا نہیں ہے. ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو متنبہ کر دے. سعید بن جبیر نے فرمایا کہ جس شخص کو قرآن پہنچ گیا، یعنی جس شخص نے قرآن کو سن لیا، اس کے مفہوم کو سمجھ لیا، گویا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی یہ شرف عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حقیقتاً جنت کے درجوں میں، اعلیٰ درجوں میں آپ کو اور مجھے رسول اللہ کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کبھی یہ خواہش دل میں آئی؟ اگر ایسی خواہش دل میں آئے تو ہم بچوں سے کیا کہتے ہیں؟ جب تمہارا ایم بہت ہائی ہے تو تمہیں محنت بھی بہت ہائی کرنی پڑے گی. اگر تمہیں ہارورڈ میں جا کر ایڈمیشن لینا ہے تو تمہیں اسٹریٹ 20 A's لانے پڑیں گے، یا تمہیں یہ کرائیٹیریا پورا کرنا پڑے گا. تو جب اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ان سے کہتے ہیں کہ محنت کرو، اگر میرے اور آپ کے دل میں یہ خواہش آتی ہے کہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو، تو پھر آپ کو اور مجھے بھی اپنی زندگی میں محنت کرنی ہوگی، ان کے راستے پر چلنا ہوگا، ان کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بننا ہوگا. کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا. خدا تو وہی ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو. دیکھیں جب آپ اور میں چاہتے ہیں کہ آپ اور میں سب سے بہترین لباس پہنیں، ہم ایسا لباس پہنیں، ہم مانے یا نہ مانے ہم عورتوں کے اندر یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ جیسے کپڑے میں پہنوں ویسے کسی کے نہ ہوں، جیسا عید کا ڈریس میرا ہو ویسا کسی اور کا نہ ہو، جیسا کسی اسکول کے فنکشن میں میں اپنا ڈریس پہن کر جاؤں ایسے کسی اور کا نہ ہو. یہ ہم لوگوں کے اندر اللہ نے رکھی ہے چیز، لیکن اس چیز کو ہارنیس کرنے کی ضرورت ہے، اس کو لگام ڈالنے کی ضرورت ہے، اس کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. جب یہاں یہ فیلنگز ہیں کہ سب سے اچھا گھر میرا ہو، سب سے اچھی سواری میری ہو، سب سے اچھے فرما بردار لائق قابل بچے میرے ہوں، تو پھر اللہ کے دین کے لیے بھی آپ کو اور مجھے مختلف ہونا پڑے گا. جس چیز کو سبھی کر رہے ہیں وہ تو نافرمانی ہے، جس چیز میں سبھی انوالو ہیں وہ تو فلتھ ہے، وہ تو ناپاکی ہے، اور جس کو بہت کم لوگ آگے بڑھ کر تھامتے ہیں وہ تو پاکی ہے، وہ رسولوں کا راستہ ہے. انڈیفرنٹ اگر مجھے اور آپ کو ہونا ہے تو اس جگہ پر آ کے ہوں، اگر اپنے آپ کی ایک الگ آئیڈینٹی مجھے بنانی ہے تو یہاں آ کر بنائیں، یہ میدان ہے کہ الگ ہوں دنیا والوں سے رسول کی سنتوں کو زندہ کرتے ہوئے، اس کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے. اور کہا جا رہا ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں کوئی شک اور شبہ پیش نہیں آتا، اور مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا ہے وہ اسے نہیں مانتے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ نَفْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے، یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. کیا میں اور آپ زبان سے کبھی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ اللہ پر بہتان لگائیں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کی باتوں کو جھٹلانا چاہے زبان سے نہیں اپنے عمل سے افتراء علی اللہ کی کیٹیگری میں آتا ہے. زبان سے تو کہنا میں مسلمان ہوں لیکن کردار نافرمانوں والا ہونا، اور مثال کے طور پہ علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ اپنے خواب کو بھی اس میں خوابوں پر ایمبرائڈری کر کے اس کو بیان کرنا، یعنی آپ نے کوئی خواب دیکھا، اکثر انسان جب کوئی بہت ہی اچھا خواب دیکھتا ہے تو وہ اس کو پرفیکٹ پکچر کی طرح یاد نہیں رہتا ہے، بلکہ اس میں سے کچھ کچھ ڈیٹیلز اس کو ذہن میں ہوتی ہیں، کچھ ڈیٹیلز فل ان دی بلینکس کی طرح ہوتی ہیں. تو مفسرین کہتے ہیں کہ خوابوں پر ایمبرائڈری کر کے کسی کو خواب سنانا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ شاید آپ بہت نیک ہیں، یہ بھی افطرا اللہ کی کیٹیگری میں آتا ہے، اس لیے کہ خواب بھی تو اللہ کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ پر جھوٹ گرنا ہے. اسی طرح سے کسی چیز کو ریفر کر دینا قرآن یا حدیث کے ساتھ حالانکہ وہ قرآن اور حدیث کا حصہ نہ ہو، یہ بھی افطرا اللہ پر آتا ہے. پھر مفسرین کہتے ہیں اللہ کے احکامات کو کھلم کھلا توڑنا، اللہ کا نافرمان بننا، جھوٹ بولنا، دھوکا دینا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، ایک دوسرے کو اپنی زبانوں سے نقصان پہنچانا، اور آخر میں اپنے دل میں اپنے آپ کو یہ ڈھارس دینا کہ اللہ بہت غفور اور رحیم ہے، یہ بھی افطرا اللہ پر آتا ہے. اس لیے کہ آپ نے اللہ پر جھوٹ باندھا. اللہ کی یہاں پر شان رحیمی نہیں آتی، بلکہ یہاں اللہ کی شان شدید العقاب آتی ہے، اس کو رکھنے کی ضرورت تھی. تو یہ مختلف چیزیں ہیں جو افطرا اللہ میں آ جاتی ہیں. پھر مفسرین کہتے ہیں عبادت کے خود ساختہ طریقے نکال لینا جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لنک نہیں ملتا، یہ بھی افطرا اللہ میں آتا ہے. جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دیں کہ اے ہمارے آقا، تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے. دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ گھڑیں گے، اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ہم فل کانشیس کے ساتھ، اپنی عادتوں کے ساتھ، اپنی پرسنالٹی کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے. ہم جانتے ہوں گے کون ہمارا رشتہ دار ہے، ہم جانتے ہوں گے ہم دنیا میں پیچھے کیا کر کے آئے ہیں، ہمیں اپنی ساری میموریز واپس لوٹا دی جائیں گی، اور جس کردار کے ساتھ میں زندگی گزار رہی ہوں اسی کردار کے ساتھ قیامت کے دن مجھے اٹھایا جائے گا تاکہ مجھے یاد رہے کہ میں نے کتنی اللہ کی فرما برداری کی ہے اور کتنی اللہ کی نافرمانی کی ہے. تو میں اور آپ سوچ لیں کہ کس کردار، کس پرسنالٹی، کس کریکٹر کے ساتھ میں اور آپ اللہ سے ملنا چاہتے ہیں. جس کریکٹر کے ساتھ اللہ سے ملنا چاہتے ہیں وہی اپنا رویہ اس دنیا میں اڈاپٹ کر لیں. ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے، یعنی ان کے کانوں میں بھاری پن ہے، کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے، سن سن کر بھی سن ہو چکے ہیں، سنتے ہیں مگر عمل میں نہیں لے کر آتے. وہ ہوا کوئی نشانی دیکھ لیں، اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے. اللہ تعالیٰ نے نشانی جب مانگی کفار قریش نے، تو اللہ نے یہ بات کہہ دی کہ جس کو ایمان لانا ہوگا وہ معجزے کے بغیر ایمان لائے گا. حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کے تم سے جھگڑتے ہیں کہ تم ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے، وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان پرینہ کے سوا کچھ نہیں، یہ ہمارے پچھلوں کی کہانیاں ہیں، پرانے لوگ بھی ہماری ایسی باتیں کیا کرتے تھے. ھذا الا اساطیر الاولین، یہ ہمارے پچھلوں کی کہانیاں ہیں. وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں. کیسا کیا کرتے ہیں؟ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں، خود بھی کنفیوز ہوتے ہیں اور اوروں کو بھی عمل کرنے میں کنفیوژن کا شکار کر دیتے ہیں. خود بھی عمل نہیں کر پاتے، اوروں کے بھی دامن کھینچتے ہیں، اوروں کے بھی ٹانگیں کھینچتے ہیں اور ان کو عمل سے دور لے جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں. وَلَوْ تَرَى اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے ان کی جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے. اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس چلے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو ہم پھر نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں. در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی، ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں جس سے انہیں منع کیا گیا ہے. وہ تو ہیں ہی جھوٹے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، وہ تو یقیناً جھوٹے ہیں، یقیناً جھوٹوں میں سے ہیں. آپ اور میں دل میں کئی دفعہ تمنا لے کر اٹھتے ہیں قرآن کی محفل سے کہ بس میں اپنی اب اس کمی کو دور کر لوں گی، بس اب میں اپنے اس عمل کو سنت کے مطابق کر لوں گی، لیکن یہاں سے نکلتے ساتھ اور گھر میں پہنچتے ساتھ ساری یادداشت فزل آؤٹ کر جاتی ہے، سارے ارادے غائب ہو جاتے ہیں۔ جو نیکی کے ارادے ہم قرآن کی محفل میں بیٹھ کر باندھتے ہیں وہ ہمیں گھر جا کر یاد نہیں رہتے۔ کہاں کہ مجھے اور آپ کو یہاں سے نکلنے کے بعد جس کیفیت میں میں اور آپ یہاں پر ہوتے ہیں، اگر آپ کی اور میری یہی کیفیت ہمارے گھروں میں بھی قائم رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے تم سے آ کے مصافحہ کریں، تم سے آ کے ہاتھ ملائیں، تمہیں شاباشی دیں، لیکن ہماری کیفیت ایسی نہیں رہتی۔ جب ایک گھنٹے کے بعد ہی کیفیت بدل جاتی ہے تو پھر آپ کو اور مجھے کتنا فریکوینٹلی قرآن کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ کلام ایسا ہے جس کو ہر دن اپنی زندگی میں شامل رکھنا ہے۔ وہ ہیں ہی جھوٹے، اس لیے اپنی اس خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹ ہی سے کام لیں گے۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں جو کچھ بھی ہے بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ وشفل تھنکنگ کی بات ہے کہ جو جھٹلاتے ہیں اور دنیا کی چمک میں ہی اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں اور آخرت کے اندھیروں کو بھول جاتے ہیں، قبر کے اندھیروں کو بھول جاتے ہیں، قبر میں اکیلی پہلی رات کو بھول جاتے ہیں، قبر میں فرشتوں کے آنے کو بھول جاتے ہیں، دنیا میں ڈیزل ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَى اِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، کاش وہ منظر تم سب دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب یہ حقیقت ہی ہے۔ تو ان کا رب کیا فرمائے گا؟ اچھا تو اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ حدیث میں آتا ہے کہ بنی آدم کے قدم پانچ سوالوں کا جواب دیے بغیر اس کی جگہ سے ہل نہ سکیں گے۔ ان پانچ سوالوں میں ایک ہوگا عمر کن کاموں میں لگائی، پھر وقت کیسے استعمال کیا، کس طرح سے اپنے وقت کی دولت کو استعمال کیا، پھر جوانی کو کن کاموں میں مصروف رکھا، جوانی کی توانائیوں کو کہاں استعمال کیا، پھر مال اپنے مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور پھر علم جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ جب تک یہ پانچ سوالوں کے جواب آپ اور میں ہم میں سے ایک ایک شخص دے نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ کے بندے اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں گے۔ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہ لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی کمی ہو گئی۔ ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے، دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ آج اٹھا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا نیک اعمال قیامت کے دن مومن کے لیے اس کی سواری بنیں گے جس پر وہ سوار ہو کر اپنا فاصلہ طے کرے گا، اور برے اعمال ایک انسان کے اوپر اس کے بوجھ کی طرح لاد دیے جائیں گے اور قیامت میں اس کا آگے بڑھنا اور مشکل ہو جائے گا۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کھیل تماشا ہے۔ اور آپ دیکھیں میں اور آپ کھیل تماشے میں ہی تو زندگیاں گزار رہے ہیں، صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کی اور میری زندگی میں قرآن نہ ہو، اگر آپ کی اور میری زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول کا خوف نہ ہو تو صبح اور شام کن چیزوں میں گزرتا ہے؟ شاپنگ ہو گئی، گوسپس ہو گئے، ملنا ملانا ہو گیا، گھومنا پھرنا ہو گیا، پکنک ہو گئی اور کھانا پینا ہو گیا، دیٹس اٹ۔ اللہ اللہ خیر سے اللہ، بطن اور فرض کی خواہشات صرف پوری ہوتی ہیں۔ دنیا تو ہے کھیل اور تماشا، لیکن آپ کا اور میرا کام کیا ہے؟ ہم اس کھیل تماشے کی چیزوں سے جنت کما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا کی حقیقت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ کس نے مچھر کو پورا جو ہے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے؟ مچھر کا پر تو آپ کو اور مجھے نظر ہی نہیں آتا، اس لیے کہ جس وقت وہ ایک جگہ بیٹھ بھی جاتا ہے اس وقت بھی اس کے ونگز جو ہیں، اس کے پر جو ہیں، وہ کنٹینیوس وائبریشن کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ کی نظر میں دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور اسی دنیا کے پیچھے آپ اور میں کن کن جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں، کن کن جھگڑوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اپنی زندگیاں، جس زندگی کو اللہ نے جنت کمانے کے لیے دیا تھا، ساٹھ ساٹھ سال کی زندگی، ستر ستر سال کی زندگی، صرف اور صرف دنیا دنیا اور دنیا کے پیچھے گزار دیتے ہیں۔
یہ جو دنیا ایک کھیل اور تماشا ہے، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاء کاری سے بچنا چاہتے ہیں، پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لوگے؟ اللہ نے تمہیں دنیا میں تو پرفیکٹ آئی کیو دیا ہے، اللہ نے تو تمہیں 140 آئی کیو دیا ہے، اپنے آئی کیو کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال نہ کرو گے؟ کہاں کہ اپنی عقل کو، اپنے آئی کیو کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ ہی کے خلاف استعمال کرنے میں لگانا؟ اللہ مجھے اور آپ کو اس چیز سے محفوظ رکھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئیں، انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں۔ تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی، تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ لو یا آسمان میں سیڑھی لگا لو اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کر لو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ جس طرح اللہ نے سورج اور چاند کو اور کائنات کو مسلم کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو مسلم نہیں کیا۔ اللہ نے انسان کو فری ول دی ہے، اور اسی فری ول کی بنیاد پر ہی جنت ملے گی۔ ورنہ اگر اللہ مجھے اور آپ کو بائی برتھ مسلم بنا کر ہی بھیجتا اور میرے اور آپ کے اندر نافرمانی کی چپ نہیں لگی ہوتی، تو پھر کیسی جنت، پھر کیسا امتحان، پھر کیسا اجر و ثواب؟ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو ہدایت لینے کے لیے ریموٹ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے۔ دنیا سجی ہے، اس میں ہدایت بھی ملتی ہے، اس میں گمراہی بھی ملتی ہے۔ اب اپنے لیے پک کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اور میں اپنے لیے کیا پک کرتے ہیں۔ گمراہی کے کاروبار میں ہی انوالو ہو کے اس ہدایت کو بھول جاتے ہیں، یا اس گمراہی کے راستے سے نکل کر اپنے آپ کو بچا کر ہدایت کی روشنی اپنے دل میں سجا لیتے ہیں۔ لہذا نادان مت بنو، دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، جو سننے والے ہیں، جو قرآن کو سنتے ہیں، جو رسول اللہ کی احادیث کو سنتے ہیں، جو اسلام کی تعلیمات کو سنتے ہیں، جو صحابہ کے قصوں کو سنتے ہیں، جو اپنے اسلام کی گزری ہوئی شخصیات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے واقعات کو سنتے ہیں۔ اللہ سے قریب آنے کا پہلا انڈیکیشن یہ ہوتا ہے کہ انسان سننے پر راضی ہو جائے، انسان سننے کو تیار ہو جائے۔ اور جب آپ قرآن سنتے ہیں تو قرآن ہماری عقلوں کو امپیکٹ کرتا ہے، اور جب سنا جاتا ہے اس کے لیے کہ آپ اور میں اس سے ہدایت لیں، تو ہمیشہ قرآن میں دلچسپی محسوس ہوتی ہے۔ جب قرآن دلچسپ لگنے لگ جائے، اس کا مطلب ہے کہ میرے اور آپ کے دل میں تمنا آ رہی ہے کہ آپ اور میں ہدایت کے راستے پر دوڑ پڑیں۔ اور جب ہدایت کے راستے پر دوڑ پڑنے کی بات آئے گی، جب ہدایت کے راستے پر دوڑنے کی بات آئے گی اور انسان والنٹریلی مسلم بنے گا، تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صراط مستقیم پر ڈال دیا، صراط مستقیم پر آپ کا قدم آ گیا۔ دیکھیں، سننا تو جانور بھی سنتے ہیں، اذان کی آواز ایک جانور کے کان پر بھی پڑتی ہے، ایک گھوڑے یا ایک گدھے کے کان پر بھی اذان کی آواز پڑتی ہے، اس لیے کہ وہ سن رہا ہے، ہیئرنگ تو اس کے اندر بھی ہے فیزیولوجیکلی۔ اگر اس کے اندر سننے کی طاقت ہے اور وہ مسجد تو نہیں جا سکتا، تو پھر اس انسان اور جانور میں کیا فرق ہے کہ جس کے کان پر اذان کی آواز پڑے، جس کے کان پر اذان کی آواز آئے اور وہ نماز کی طرف نہ دوڑے، کیا فرق رہ جائے گا ایسے انسان میں اور اس جانور میں جو دونوں برابر کا سن رہے ہیں؟ سننے کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے سننے کو میری اور آپ کی عقلوں کو امپیکٹ کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اور مومن کی عقل، یاد رکھیں، بہت شارپ ہوتی ہے۔ مومن اپنے حواسوں کو اللہ کی رحمت سے، اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی حق کی بات پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں۔ رہے مردے، تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا۔
پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ ایک طرح کا مردہ قبر میں ہے اور ایک طرح کا مردہ زندہ سلامت سڑک پر اور گھروں میں چل پھر رہا ہے۔ جو اللہ کے کلام سے محروم وہ بھی مردہ، وہ دل مردہ جس میں اللہ کا کلام محفوظ نہیں، وہ عمل بیکار اور مردہ جس کے اندر اللہ اور رسول کی شریعت کا عکس نہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہو، اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو جیسے مسلم بنایا ہے، ان مسلمانوں کو بھی مسلم بنا دے، لیکن اللہ موقع دے رہا ہے، اللہ مہلت دے رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کون اپنی فری ویل سے اللہ کا فرما بردار بنتا ہے۔ اگر تمہیں نشانی چاہیے تو ذرا دیکھو اپنے ارد گرد نظر دوڑا کے، زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کی اسپیشیز ہیں، انواع ہیں، ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں۔ کیا اللہ کے نظام میں خلاقی ہوگی جو آپ اور میں نہیں دیکھ پاتے؟ ایک نہ نظر آنے والا آنکھ سے سنگل سیل آرگینزم امیبا، امیبا سب جانتے ہیں نا، بچپن میں سب نے پڑھا ہے امیبا کے بارے میں، سنگل سیل آرگینزم، کیا اس کا وال میکانزم ہے، کیا اس کا پروٹیکشن میکانزم ہے جو آپ کے اور میرے گھروں میں برنک سسٹم یا ہمارے سیکیورٹی گارڈ کریں گے؟ کوئی ایکسٹرنل چیز اس کی دیوار سے، اس کی سیل وال سے اندر داخل ہو نہیں سکتی۔ آپ کے اور میرے گھر تو اتنے ولنریبل ہیں، آپ اور میں تو محتاج ہیں کے ای ایس سی کے، ابھی لائٹ گئی تھی نا، یا اپنے جنریٹر کے محتاج ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو امیبا ہے اس میں ہر سیل کے اندر اپنا جنریشن سسٹم بنا دیا، انرجی جنریشن سسٹم، کسی کی محتاجی نہیں ہے، خود ہی انرجی پروڈیوس کرتے ہیں۔ تو کائنات کو دیکھو، بتاؤ کون ہے اس کائنات کو بنانے والا، دیکھو اور کیا معجزہ تمہیں چاہیے، اور بتاؤ کون ہے جو اس کائنات کو بنانے کے بعد تم پر اختیار نہ رکھے گا؟ وہ رب ہے جو تم پر تمام اختیارات رکھتا ہے۔ ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور یہ سب اللہ کی طرف سمیٹے جائیں گے۔ مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ اب جو بھٹکنا چاہے گا وہ اس آیت سے کہے گا کہ میں کیا کروں، اللہ نے ہی مجھے بھٹکا دیا، اور جو ہدایت لینا چاہے گا وہ اللہ سے معافی مانگے گا، وہ اللہ سے استغفار کرے گا، اور جو ہدایت کا متلاشی ہوگا وہ ان آیات کو پڑھ کر اپنے رب کی پناہ میں آ جائے گا کہ اللہ مجھے شیطان سے محفوظ رکھ، کہ کہیں میں شیطان کی باتوں میں آ کر انہی آیات کو پڑھ کر گمراہ نہ ہو جاؤں۔ ان سے کہو، ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو، اگر تم سچے ہو اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت میں اس مصیبت کو تم سے ٹال دیتا ہے۔ ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ یہ ہمارا تصور ہے کہ جب انسان جو ہے وہ نعمتوں میں ہو تو اس کا مطلب ہے اللہ اس سے بہت خوش ہے، اور یہ ہمارا تصور اس لیے ہے کہ تمام مشرکانہ مذاہب کا یہی کانسیپٹ ہوا کرتا تھا کہ جس کے پاس بہت دنیا کی نعمتیں ہیں، جس کے پاس دنیا کی بہت زیادہ چلت پھرت ہے، مال و دولت ہے، اولاد ہے، اللہ اس سے راضی ہے، اور جس کو اللہ نے دنیا میں کم مال و دولت اور اولاد دی ہے اللہ اس سے ناراض ہے۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج کیا ہے؟ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ لے کر بھی آزماتا ہے۔ عقل مند وہ جو کسی بھی حال میں اللہ کی فرما برداری کر کے اپنے لیے جنت کما لے۔ یہ مشرکانہ عقیدہ اپنے اندر سے نکال دو۔ تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب اور آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہوا کرتا تھا کہ جب کسی قوم میں کوئی رسول آتا تھا تو اللہ تعالیٰ ان پر چھوٹی چھوٹی مشکلات ڈال کر اس قوم کو آزمایا کرتے تھے تاکہ جان لیں کہ کون باطن میں بھی انٹرنلی بھی اللہ کا فرما بردار ہے۔ پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان پر کھول دیے۔ جب قوم بہت زیادہ باغی ہو جاتی ہے تو عذاب کی پہلی قسط جو اس قوم پر آتی ہے وہ کامیابی کی شکل میں آتی ہے۔
اور ہم سمجھتے ہیں کہ کامیابی کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ راضی ہے. آج اگر آپ کو اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتوں میں رکھا ہے, بہترین ریسورسز میں رکھا ہے, بہترین گھروں میں رکھا ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے کچھ بڑا کام لینا چاہتا ہے. اللہ آپ سے اور مجھ سے چاہتا ہے کہ آپ اور میں قرآن والے بنے, کونو ربانیین بنے, رب والے بنے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انہی نعمتوں کے زوم میں اپنے آپ کو جہنم کا مبتلا انسان بنا لیں. یہ آپ کی اور میری کہیں ڈھیل نہ ہو. یہی نعمتیں آپ کی اور میرے لیے کہیں ایسی ڈھیل نہ بن جائیں کہ جس ڈھیل کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں کو پکڑ کر جہنم میں دھکیل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دنیا کی کامیابی سے غفلت سے بھی جگا دے, اور اس دنیا کی کامیابی سے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ان ریسورسز کو اللہ کی راہ میں استعمال کر سکیں. اس لیے کہ اللہ نے کہا, جب اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھیں, جو لگژریز ان کو دی گئی تھیں, جو نعمتیں ان کو دی گئی تھیں, خوب مگن ہو گئے, صحت مند بھی ہیں, خوبصورت بھی ہیں, عقل مند بھی ہیں, اور ایک سے ایک دنیا کی نعمت موجود ہے, اولاد بھی موجود ہے, اور محبت کرنے والے رشتہ دار بھی موجود ہیں. تو کیا ہوا, جب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا. اخذناہم بغتتن, اللہ تعالیٰ نے اچانک انہیں پکڑ لیا, اور اب حال یہ ہے کہ وہ ہر خیر سے مایوس ہیں. اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا, اور یہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے کہ اللہ نے ان کی جڑ کاٹ دی. یہ جو آتا ہے نا کہ جب اللہ نے کسی قوم کو نعمتیں دیں اور اس قوم نے ان نعمتوں میں مگن ہو کے اللہ کی نافرمانی کی, اور جب اللہ کی نافرمانی میں وہ خوب مگن ہو گئے تو ان پر اللہ کا عذاب آیا, اس کو عذاب استیصال کہتے ہیں. عذاب استیصال, الف سین تا یا صاد الف لام. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو, کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے, یعنی یہاں پر ترغیب دی گئی آپ کو اور مجھے کہ ابھی تو تمہارے پاس آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت بھی ہے اور کانوں سے سننے کی صلاحیت بھی ہے, اس وقت سے پہلے کہ اللہ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے, اب ڈیلے مت کرو, آگے بڑھو, اس کلام کو تھام لو, اس کلام کے تھامنے والے بن جاؤ, اور اللہ کے فرما بردار بنو. تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کون خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو. دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں. جتنی بھی اچھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں, 6x6 کی آپ کی آئی سائٹ ہے, آپ کتنا بھی ویک ہونے کے بعد اپنی اس سے لینس کے ساتھ سرجری کرا لیں, وہ چیز آپ کو نہیں ملتی. لینس سے سرجری کرانے کے بعد آپ کو 1-2 سال کے بعد ہی دوبارہ سے گلاسز لگانے پڑ جاتے ہیں, چاہے پروگریسو کی بات ہو یا دوسرے گلاسز کی. لیکن دیکھیں, جو اللہ کی نعمت ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. جو اللہ نے آپ کو اور مجھے کانوں کی نعمت دے دی, اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. تو اس سے پہلے کہ یہ نعمتیں, اس سے پہلے کہ یہ سینسز کام کرنے میں کمزور ہو جائیں, اس سے پہلے کہ یہ سینسز کام کرنا چھوڑ دیں, میرا ساتھ دینا چھوڑ دیں, میرے میں اتنی طاقت نہ رہے کہ میں دوڑ دوڑ کر اللہ کی راہ میں کچھ کر سکوں, اس وقت سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لے آئیں. کہو, کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں. لیکن کس صورت میں لوگ بچیں گے نیک و کار جب وہ باقیوں کو بھی تلقین کرتے رہیں گے نیکی کی طرف آنے کی؟ یہ بات یاد رکھیں کہ نیکی کی طرف آنے کی مجھے اور آپ کو تلقین کرتے رہنا ہے تاکہ میں اور آپ اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو. پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں, یعنی جو ایمان کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں اور طرز عمل کی اصلاح کر لیں, ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. ایمان کی طاقت آپ کو اور مجھے انشاءاللہ محفوظ رکھے گی. ایمان ایسی چیز ہے جو جسم اور روح دونوں کے تقاضے پورے کرنے مجھے اور آپ کو سکھا دیتا ہے. اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں یعنی جو تکبر کے ساتھ اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سے سزا بھگت کر رہیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جس طرح سے ایک کلمہ پڑھنے والا ہو سکتا ہے کلمہ پڑھنے سے پہلے جس طرح کی زندگی گزار رہا ہو، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اس طرح کی زندگی گزارتا رہے، لیکن جس کے دل میں ایمان جاگ جائے گا، ایمان آنے سے پہلے وہ جو عمل کرتا تھا اگر وہ رب کی نافرمانی کے تھے تو ایمان آنے کے بعد وہ اس کی زندگی میں شامل نہیں رہ سکتے، وہ ایمان اس کے غلط اعمال کو اس کے کردار میں سے چھانٹ کر الگ کر دے گا اگر واقعتاً وہ ایمان دل کے اندر گیا ہے۔ اور اے نبی، تم اس علم وحی کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا بھی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی اور مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے، شاید کہ اس نصیحت سے متنبع ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقیقی طور پر قرآن پڑھ کر ہدایت لینے والا بندہ بنائے، اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو، یعنی اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھ کر ناک منہ مت چڑھانا۔ اس کا ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ جو بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں سردار بھی بیٹھا کرتے تھے اور غلام بھی بیٹھا کرتے تھے، حضرت بلال اور حضرت خباب یہ بھی اسی محفل میں بیٹھا کرتے تھے، تو ابو جہل جیسے لوگ اور وہ لوگ جن کو اپنی سرداری کا زوم تھا وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اس محفل میں کیسے آ کے بیٹھ جائیں، اس محفل میں تو ہم سے کم تر لوگ، ڈی گریڈیڈ لوگ نعوذ باللہ آ کر بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ یہ سٹیٹس کانشیس لوگوں کا شیوا ہوتا ہے کہ وہ چاہیں کہ ہمیں الگ سے آ کے بات بتائی جائے، ہمیں الگ سے آ کے ہمارے ہی لائک مائنڈیڈ لوگوں میں بات کی جائے، ہم جس محفل میں بیٹھے وہاں لوور سٹریٹا کے لوگ آ کر نہ بیٹھے، جس محفل میں میں بیٹھ کر قرآن سن رہی ہوں کیسے ہو سکتا ہے کہ اسی محفل میں میری میڈ بھی بیٹھ کے قرآن سنے؟ اگر یہ ایٹیٹیوڈ ہے تو یہ بہت زیادہ متکبرانہ ایٹیٹیوڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے دل کو ہدایت کے لیے نہیں کھولا کرتا، اپنے سے کم حیثیت والے کو دیکھ کر کبھی ناک منہ نہ چڑھائیں، اپنے سے کم حیثیت والے کو دیکھ کر کبھی آپ اور میں کسی قسم کے تکبر کا شکار نہ ہو۔ امیجن کریں آپ کو اور مجھے یہاں آنے کے لیے بسوں میں لٹکنا پڑتا تو آپ کا اور میرا کیا حال ہوتا؟ اللہ نے آپ کو اور مجھے جو نعمتیں دی ہیں وہ نعمتیں آپ کے اور میرے اندر عاجزی لے کر آئیں، اس لیے کہ پھلدار درخت جھکا ہوا ہوتا ہے، جس جسم پر، جس دل پر جتنے اعمال کے، نیکیوں کے اعمال کے بہترین پھل ہوں گے اتنی وہ شخصیت جھکی ہوئی ہوگی، اتنی وہ شخصیت عاجزی والی ہوگی، ہیوملٹی والی ہوگی، اور سب کے ساتھ مل کر رہنے والی ہوگی۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں ہے اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں، اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے۔ دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں سے باس کو باس کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے؟ ہاں کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ اللہ کی معافی اور اللہ کی طرف سے مغفرت مشروط ہے کہ بندہ سچے دل سے توبہ کر لے اور اپنی کریکشن کر لے، اپنی اصلاح کر لے، ورنہ گناہوں کا والا لائف سٹائل اپنا کے اللہ سے اللہ کی شان غفاری کا تقاضا کرنا یہ عین حماقت ہے۔ اسی طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے، تمہیں بہت شوق ہے دنیا میں ڈفرینٹ نظر آنے کا، سو یو ڈیئر ٹو بی ڈفرینٹ ان دی اسلام، اگر تمہیں واقعی ڈفرینٹ ہونے کا شوق ہے تو اسلام میں اپنے آپ کو الگ کر کے دکھاؤ۔ کس سے الگ کر کے دکھاؤ؟ ناپاکی سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے الگ کر کے دکھاؤ، تبھی تمہارے اوپر اللہ کا سبقت اللہ آ سکتا ہے۔ تبھی تم شریعت کے رنگ میں رنگے جا سکتے ہو. کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا, اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا راہ راست پانے والوں میں سے اور میں نہ رہا. جس کو ہدایت چاہیے, اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات بالکل واضح کر دی کہ جس کو ہدایت چاہیے ہوگی وہ کس پر فوکس کرے گا, وہ کلام پر فوکس کرے گا. جس کو ہدایت چاہیے ہوگی وہ اللہ کے سبقت اللہ پر فوکس کرے گا. جس کو ہدایت چاہیے ہوگی وہ شریعت کو جاننے کی کوشش کرے گا. جس کو ہدایت چاہیے ہوگی وہ چاہے گا کہ اس کے ذہن میں آنے والے سوالات کے اس کو جواب مل جائیں تاکہ وہ اپنا عمل درست کر سکے. کل کو آپ کو کوئی بات کہیں سننے کا موقع ملتا ہے اور آپ دیکھتی ہیں سنانے والا جو ہے وہ آپ سے کم حیثیت کا انسان ہے, تو کیا ہم اٹھ کر چلے جائیں گے اس محفل سے کہ یہ ہم سے کم حیثیت کا انسان ہے؟ یا مثال کے طور پر اس جگہ پر ابھی ہم اگر ہم اے سی بند نہیں کریں, اگر اس جگہ پر اے سی نہ چلیں تو کیا ہم سب اٹھ کر چلے جائیں گے کہ گرمی میں بیٹھ کر ہم اللہ کا کلام نہیں سن سکتے؟ کیا اللہ کا کلام ان چیزوں کا محتاج ہے؟ اللہ کا کلام اس چیز کا صرف محتاج ہے کہ میرا دل سننے کے لیے راضی ہو, دیٹس اٹ. اگر دل سننے کے لیے راضی ہے تو گرمی میں بھی سنیں گے, اپنے سے کم حیثیت والے سے بھی سنیں گے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. ہدایت اسی طرح سے انسان کے دل میں پینیٹریٹ کرتی ہے. کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے, اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو. فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے, وہی امر حق بیان کرتا ہے, وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا, مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے. اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا, بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے. اللہ کے علم ازلی کی بات آ گئی. اللہ کے لیے ماضی, حال, مستقبل ایک چادر کی طرح تنا ہوا ہے. اللہ سب چیزوں کو ایک ساتھ دیکھ رہا ہے. اللہ کا علم الٹیمیٹ ہے. درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو, زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو. خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے. کھلی کتاب سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا ازلی علم. وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے. رات میں جو مجھے اور آپ کو نیند آ جاتی ہے, حدیث کا مفہوم ہے کہ نیند آدھی موت ہے. نیند کو موت کی بہن کہا گیا. اور آپ دیکھیں کہ سائنس آج تک یہ بات نہیں سمجھ سکی کہ کیا چیز ہے, کون سے کیمیکل ہیں جو نیند کو ٹریگر کرتے ہیں, کون سے ایسے کیمیکل ذہن میں برین میں آتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی شان ہے, اللہ جانتا ہے صرف اس علم کو. اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے, پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو. یعنی اللہ مہلت دے دیتا ہے مجھے اور آپ کو ایک اور دن کی کہ جاؤ اپنے رب کا فضل تلاش کرو, جاؤ اپنے رب کے فرما بردار بن جاؤ, جاؤ شریعت کو اپنی زندگی میں نافذ کر لو. آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے. ایک دن تو آخر وہ ایسا آئے گا جس صبح میری آنکھ نہ کھلے گی, یا ایک دن تو وہ ایسا آئے گا کہ جب میری آنکھ کھلے گی تو میں اپنی قبر کی تاریخی میں ہوں گی. اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے ہم فسبق الخیرات کی کیٹیگری میں شامل ہو جائیں. پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے, یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دیتے ہیں اور اس فرض میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے. پھر سب کے سب, جس نے اپنی موت کو یاد رکھ لیا اس کا عمل ضرور بدلے گا. جس کو صبح اٹھتے ساتھ اپنی موت یاد آ گئی وہ ضرور چاہے گا کہ آج میں اللہ کی نافرمانی نہ کروں, یا جس وقت گناہ میں انوالو ہونے کا موقع آ رہا ہوتا ہے اس وقت اگر اپنی موت کو یاد کر لیا جائے تو توقع ہے کہ انسان اپنے گناہوں کے قریب نہیں جائے گا. پھر سب کے سب اللہ اپنے خالق حقیقی کی طرف واپس لائے جاتے ہیں. خبردار ہو جاؤ, فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے چھپ چھپ کے دعائیں مانگتے ہو؟ یا اللہ میرا او لیولز کا رزلٹ آنے والا ہے, میرے مارکس بڑے اچھے آ جائیں. اماں کہیں بیٹا جی تھوڑی سی آخرت بھی مانگ لو. اور بچے کا کہتے ہیں اما رزلٹ تو آنے دیں پہلے, اور کچھ اللہ کے کرم سے ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی, اس کو ان کو کوئی فکر نہیں رزلٹ کیسا آنے والا ہے. لیکن اس کے برعکس زیادہ تر بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے رزلٹ آنے والے ہوتے ہیں تو کیسے دعائیں مانگتے ہیں. دو وقت بہترین طریقے سے آپ کی اولاد دعا مانگے گی اللہ سے. ایک, جب رزلٹ آنے والا ہوگا, چار پانچ چھ دن رہ گئے, خوب دعائیں مانگیں گے. دوسرا, امتحان دینے جانے سے جسٹ پہلے. اور کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ سے, بس میں نے تیاری ٹوٹی پھوٹی کی, اللہ تعالیٰ آپ مجھے پاس کرائیں گے, بس میرے اما ابا کی نظریں میری عزت قائم رکھیں. پیپر بہت آسان ہے, پیپر بہت آسان ہے, کیسے اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں. آواز میں بھی عاجزی ہوتی ہے, الفاظ میں بھی تاثر ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دل کی تڑپ سے مانگ رہے ہوتے ہیں, دل کی فیلنگ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں بتا دیا گیا کہ مصیبت کے وقت انسان کیسے مانگتا ہے, گڑ گڑا گڑ گڑا کر. ویسے اللہ کے بندے کبھی عاجزی کے ساتھ نہیں اللہ سے مانگیں گے. ویسے تو میکینیکل دعا, رمضان میں بھی دعا مانگیں گے یا نمازوں کے بعد بھی دعا مانگیں گے تو بالکل میکینیکل, بچے ٹھیک رہیں, بچے صحت مند رہیں, شوہر کا کاروبار ٹھیک رہے اور سب کچھ ٹھیک رہے اور کوئی آزمائش نہ ہے, آمین سم آمین. اتنی میکینیکل دعا ہم لوگ مانگتے ہیں. دنیا بھی مانگ لی چلیں, اللہ سے آخرت بھی مانگ لی, لیکن اس مانگنے میں تاثر نہیں ہوتا, اس مانگنے میں عاجزی نہیں ہوتی. ہم زیادہ تر دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں, دعا پڑھی نہیں جاتی, دعا مانگی جاتی ہے. اور مانگتے کیسے ہیں, کسی فقیر کو دیکھ لیں جو آپ کے گاڑی کے شیشے کے پاس سے ہٹتا نہیں ہے, جب تک کہ آپ دیں نہ دیں وہ ہٹتا نہیں ہے. بچوں, فقیر سے سیکھیں کیسے مانگتے ہیں یا بچوں سے سیکھیں کیسے مانگتے ہیں. بچے بھی دو طرح مانگتے ہیں, ایک طرح کے بچے ہوتے ہیں بہت ہی مسکین سی صورت بنا کے سامنے بیٹھ جائیں گے آ کے, اور پھر یا آپ کا کوئی کام بھاگ بھاگ کے کریں گے تو اماں کہتی ہیں بیٹا کچھ چاہیے, یا ابا کے جوتے اٹھا کے رکھ دیں گے, یا ابا کو پانی لا کے دے دیں گے, یا پوچھیں گے ابا آپ نے بلایا تھا, حالانکہ ابا نے بلایا ہی نہیں تھا. تو ابا پوچھتے ہیں بیٹا کچھ چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے کہ بندہ بھی جب اللہ سے کچھ چاہے تو بھاگ بھاگ کر اللہ کے کام کرے, بھاگ بھاگ کر اللہ کی فرما برداری کے کاموں میں لگے, اس توقع کے ساتھ کہ اللہ بھی میری دعائیں سنے گا. اللہ نے کہا ہے فل یستجیبوا لی, ان کو بھی تو چاہیے میرے لیے تھوڑا سا رسپونڈ کرنے کی کوشش کریں. اور ایک طرح کے بچے کیسے ہوتے ہیں جو رو رو کے مانگتے ہیں. آپ کے تین بچے ہیں, ایک بچہ آپ کے پاس آئے گا مجھے نینٹینڈو ڈی ایس دلا دیں, اما کہیں گے نہیں بیٹا ابھی نہیں دلانا, شاید اللہ ماشاء اللہ کسی کا بچہ ہو چپ کر کے چلا جائے گا, شاید ہی ہو کسی کا بچہ ایسا. ایک بچہ آئے گا وہ کہے گا نینٹینڈو دلا دیں, آپ کہیں گے نہیں ابھی نہیں اگلے سال دلائیں گے, اگلے سال پرومس دلا دیں گی, وہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے دلا دیں گے, اب اس پہ بھی چلا جائے گا. ایک تیسرا بچہ آئے گا, اب وہ مانگے گا اپنی پسند کا کوئی کھلونا, کوئی ریموٹ کنٹرول کار چاہیے یا کوئی ٹرک چاہیے, اور اما کہیں گی نہیں میں نے نہیں ابھی دلانا, اور بچہ زمین پر بیٹھ کر جو رونا شروع کرے گا, یا دروازہ بیڈ روم کا جا کے زور سے بند کیا اور بستر پر الٹے گر گئے اور رو رہے ہیں رو رہے ہیں, ایموشنل بلیک میل ہو رہا ہے ماں باپ کو خوب رو رو کے. تو اللہ سے بھی بندہ رو رو کے مانگے, ایسے مانگے کہ جیسے آج کے بعد مجھے مانگنے کا موقع نہیں ملے گا. ہم کب ایسے مانگتے ہیں, ہم تو یہ ہر دفعہ سوچ رہے ہوتے ہیں ابھی لیلۃ القدر آئے گی, ابھی تاک راتیں آئیں گی, رمضان گزر رہا ہے نا, ہم ہر دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی بھی نماز پڑھی اور دعا اچھی نہیں مانگی. اور اگلا خیال کیا آتا ہے, جب یہ تاک راتیں آئیں گی تو خوب دعائیں مانگیں گے, تب بہت اچھی کوالٹیٹیو دعائیں مانگیں گے, تب رو رو کے دعائیں مانگ لیں گے. تو مانگیں, اللہ سے مانگیں, اللہ دینے میں کمی نہیں کرے گا. تو گڑ گڑا کر اور چپ کے دعائیں مانگتے ہو اپنی مصیبت میں, کس سے کہتے ہو اگر اس بلا سے اس نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے. کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے. قل اللہ ینجیکم منہا, ہر تکلیف سے اللہ نجات دیتا ہے, پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو. کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے. دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں, شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں. تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے. ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا گیا, ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت ہے, عنقریب تم کو خود اپنا انجام معلوم ہو جائے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ. اور آج ہمارے معاشرے میں کیا اللہ کے کلام پہ قرآن پہ نکتہ چینیاں ہوتی ہیں؟ آج قرآن پر بہت نکتہ چینیاں ہوتی ہیں. اللہ نے کہا ہے وہاں سے ہٹ جاؤ. اور کیوں ہٹ جاؤ؟ اللہ کے رسول اتنا مضبوط ایمان رکھتے تھے, اللہ کے رسولوں کے پاس تو ایمان کی ایسی طاقت ہوتی تھی جس کو آپ اور میں شاید محسوس بھی نہ کر پائیں. ان کو تو عین الیقین حاصل ہوتا تھا. اس کے باوجود ان سے کہا کہ ہٹ جاؤ. اور کیوں ہٹ جاؤ؟ ورنہ تمہارا مائنڈ سیٹ بدل جائے گا. تم بھی ان کی طرح باتیں کرنے لگ جاؤ گے, تم بھی ان کی طرح سوچنے لگ جاؤ گے, تمہارا بھی ذہن اور تمہارے خیالات اور سوچیں پولیوٹیڈ ہو جائیں گے. اور آپ کا اور میرا ایمان انبیاء اور رسولوں کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو کبھی مت بیٹھیں ایسے لوگوں کی محفل میں, کبھی مت بیٹھیں ایسے لوگوں کے درمیان جو واضح طور پر اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہوں. اور آج اسلامی سزاؤں کے اوپر تو مذاق اڑانے میں کوئی پیچھے رہ نہیں گیا. اور اگر کبھی ایسا مذاق آپ کے اپنے گھروں میں اڑے, اپنے خاندانوں میں, اپنے پیاروں میں اڑایا جائے, تو آپ ضرور ان کو کہہ کے اپنا حصہ ڈال دیں کہ دیکھیں اللہ کے احکامات کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. خود بخود انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بولنے کی سمجھنے کی طاقت دیں گے. ان کے پاس سے ہٹ جاؤ یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں. اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالموں کے درمیان میں نہ بیٹھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ ہدایت ہم سب کو دے دی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کی دوستی اختیار نہ کرو جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں. جب کسی کے ماں باپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے تب بھی ہمیں اچھا لگتا ہے کیا؟ اگر کوئی میرے باپ کا مذاق اڑائے میرے سامنے تو کیا میری غیرت یہ بات گوارا کرے گی کہ میں خاموشی سے سن لوں اور میں سن کے بس سن چپ کر کر بیٹھی رہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف زبانیں دراز کی جائیں اور آپ اور میں خاموش رہ جائیں؟ لڑنے کو نہیں کہا جا رہا, یہ نہیں کہا جا رہا جھگڑا کر کیا جائے, لیکن اپنا حصہ ڈالا جائے, ڈیفینڈ کیا جائے, جو سامنے موجود نہیں ہے اس کا دفاع کیا جائے. اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے. آپ ان کو ڈیفینڈ کریں گی تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کے دل میں اللہ اللہ کے رسول کی کوئی عزت آ جائے دوبارہ سے. لیکن اپنا کام ضرور کریں, ورنہ بیماروں کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیں. بیماروں کے ساتھ بیٹھ کر انسان بیمار ہوتا ہے, بیمار ذہنیت والوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی انسان کی ذہنیت بیمار ہو جاتی ہے. ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے, البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں. تو میرے آپ کے اندر وہ کنوکشن ہونا چاہیے کہ میں اور آپ اتنے کانفیڈنٹ ہوں دیٹ وی کین کال اسپیڈ اے اسپیڈ, جو صحیح ہے اس کو صحیح کہہ سکیں اور جو غلط ہے اس کو غلط کہہ سکیں. سوری مسلم بننے کی ضرورت نہیں ہے, اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کنوکشن والا ایمان اللہ سے مانگیں اس رمضان میں, مانگیں اللہ سے ایسا مسلمان ہونا کہ اللہ تعالیٰ مجھے سوری مسلم نہیں بنانا, مجھے کنوکشن والا مسلمان بنانا. چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے, جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں. ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو. یعنی جو لوگ اللہ کی باتوں کا, اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھو تو نہیں, لیکن ظاہری بات ہے اس موقع پر نہ بیٹھو. ہو سکتا ہے وہ اللہ کا مذاق اڑانے والے بندے تمہارے دوست ہوں, تمہارے رشتہ دار ہوں, تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں, تو تم نے ان کو نصیحت بھی تو کرنی ہے, تم نے بھی تو ان کو سمجھانا ہے, تم نے بھی تو ان کو اللہ کے قریب لانا ہے, تو موقع دیکھ کر ان کو بات ضرور سمجھاؤ. کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی اور مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو, اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیہ میں دے کر چھوٹنا چاہے تو بھی اس سے قبول نہ کی جائے, کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے. ان کو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا. ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی گناہ کر کے بچ جائے, ہو سکتا ہے دنیا میں کسی کی پکڑ نہ ہو, آخرت میں کوئی نہیں پکڑ اللہ کی پکڑ سے بچ سکے گا, اور اللہ کی پکڑ سخت ہے. آج ہو سکتا ہے کوئی اپنے کسی بچے کی گناہ کو چھپا لے, آج ہو سکتا ہے کسی کے بچے نے کسی کو شوٹ کر دیا تو ماں باپ اپنے اثر و رسوخ کے حساب سے اس کو بچا لیں, آخرت میں وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان, جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے, تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران اور سرگرداں پھر رہا ہو, ذرا حالانکہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ, یہ سیدھی راہ موجود ہے. ہدایت کوئی ایجاد کرنے کی چیز نہیں ہے, اس کے لیے کوئی بھٹکنے کی ضرورت نہیں. جس کو ہدایت چاہیے قرآن کھولے, جس کو ہدایت چاہیے رسول اللہ کے ارشادات اور سنتوں کو کھولے, اس کو ہدایت مل جائے گی, ادھر ادھر نہ بھٹکو. اور آپ کا اور میرا فرض بنتا ہے کہ اپنے خاندانوں میں پہلے دین کو پھیلائیں, آپ اور میں جو یہاں سن رہے ہیں اپنے خاندانوں تک اس کی 1% چیز کم سے کم پہنچانے کی کوشش کریں, اور وہ 1% سمپل سی ہو سکتی ہے کہ اللہ کی کتاب سے جڑیں, ان کو جوڑ دیا جائے اللہ کی کتاب سے, ان کو لے جایا جائے ایسی محفلوں میں جہاں اللہ کا کلام سنا اور سنایا جاتا ہے. اگر رمضان میں نہیں نکل سکتے کوئی بات نہیں, آپ رمضان کے بعد اپنی کوشش جاری رکھیں, اس لیے کہ رسول اللہ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. جس دین کو میں نے اپنے لیے پسند کر لیا, جس راستے کو میں نے اپنے لیے پک کر لیا, کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس راستے پر اپنے شوہر کو, اپنے ماں باپ کو, اپنے بہن بھائیوں کو اور اپنی اولاد کو لانے کی کوشش نہ کروں؟ تو ضرور کوشش کریں. کہو, حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے, اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو, نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو, اسی طرح تم اللہ کی طرف سمیٹے جاؤ گے. وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے, جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اس دن وہ ہو جائے گا. قولہ الحق, اس کا ارشاد عین حق ہے, کوئی قیامت کی طرف سے ڈاؤٹ میں نہ پڑے. اور یہ جان لو کہ کون ہے جو تمہیں ان مشکلات میں بچائے گا, چاہے وہ دنیا کی مشکلات ہوں, چاہے دنیا کی آزمائشیں ہوں, چاہے دنیا کی پریشانیاں ہوں, کون بچائے گا دنیا میں اور آخرت میں بھی؟ کون مشکل کشا ہے, کون حاجت روا ہے, کون غوث پاک ہے؟ جان لو, اپنے پرسپیکٹو کو درست کر لو, اللہ ہے. جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی, وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے اور دانا اور باخبر ہے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو. اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے کیونکہ شرک کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی گئی. آج جو لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ بھئی کسی کا کیا قصور اگر اس نے شرک کے ماحول میں آنکھ کھولی ہے, تو دیکھ لیں ابراہیم علیہ السلام کو, شرک کے کٹا ٹوٹ اندھیروں میں انہوں نے آنکھ کھولی. شرک تھا جہاں پر اور نور کی ذرا سی بھی رمک نہیں تھی, لیکن انہوں نے اپنی عقل کو استعمال کر کے, اپنے آئی کیو لیول کو استعمال کر کے, اپنی انٹلیکٹ کو استعمال کر کے اپنے آپ کو شرک سے بچا لیا. ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لیے آتا ہے کہ بہت زیادہ مشرک قوم تھی, بت پرستی ان میں تھی, سورج پرستی ان میں تھی, بادشاہ پرستی ان میں تھی, ستارہ پرستی ان میں تھی, بہت زیادہ شرک میں انوالو تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ایڈوانسڈ قوم تھی. جس طرح آج ہم اگر کہیں کہ بہت زیادہ ویل آرگنائزڈ, ویل مینجڈ قوم کون سی ہے, تو ہم کہتے ہیں امریکہ. یوں سمجھ لیں کہ یہ پاسٹ کا امریکہ تھا, لیکن شرک تھا, ایڈوانس تھے, اور تیسری چیز بہت ہی حجت باز قوم تھی, ڈبیٹ کرنے والی بہت قوم تھی, بحثیں کرنے والی قوم تھی, دلیلیں لا لا کر اللہ کی بات کو نہ ماننے والی قوم تھی. اب آپ دیکھیں اللہ نے بھی کیسا بندہ ان کے درمیان اٹھایا, جنہوں نے اپنی عقل سے اور اپنی انٹلیکٹ سے ان کو لاجواب کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو, جبکہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا, کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. یعنی اللہ کے مقابلے میں بتوں کو بنا لینا اپنا معبود, اللہ کے مقابلے میں اپنے رشتہ داروں اور خاندان کی بات کو پرائیورٹی دینا. اللہ کے رسول نے کہا ہے, لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق, کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. اللہ کی نافرمانی میں آپ اور میں کسی کی اطاعت نہیں کر سکتے. یہ قوم کیا تھی؟ یہ قوم جو تھی یہ گمراہی میں مبتلا تھی. ابراہیم کو ہم نے اسی طرح زمین اور آسمان کا نظام سلطنت دکھایا, اور اس لیے دکھایا کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے لاز آف نیچر کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو حکمت کے ساتھ علم عطا کیا اور ایمان دیا. چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارہ دیکھا, ایک ستارہ دیکھا انہوں نے, اور انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے. مگر جب وہ ڈوب گیا, ان کی قوم کے لوگ بہت خوش ہوئے ہوں گے, ستارہ پرست تھے نا, تو جب انہوں نے لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کے ہو سکتا ہے کہا ہو کہ یہ ستارہ دیکھا اور کہا یہ میرا رب ہے, ہو سکتا ہے لوگ بڑے خوش ہوں, چلو بھائی الٹیمیٹلی اس لڑکے کو ہدایت مل گئی. مگر انہوں نے کیا کہا؟ جب وہ ڈوب گیا تو بولے, فلما افلا قال لا احب العافلین, بولے ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں. پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا اچھا یہ میرا رب ہے. مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا. پھر جب سورج کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے, ہاں اکبر, یہ سب سے بڑا ہے. مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے, اے برادران قوم, میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. وما کانا من المشرکین، اللہ کے الفاظ آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا، کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا. ہاں، اگر میرا رب کچھ چاہے تو ضرور ہو سکتا ہے. میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیوں ڈروں، جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی. کانفیڈنس دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کانفیڈنس درکار ہے آج ہم سب مسلمان عورتوں کو. اس لیے عورتوں کو میں نے بولا ہے کہ ایک تو ہم سب عورتیں یہاں بیٹھی ہیں، دوسرا عورتوں کے اندر اللہ نے بڑی ٹینسائل اسٹرینتھ رکھی ہے، عورتوں کے اندر حالات کو برداشت کرنے کا اللہ نے بڑا زیادہ اسٹیمنا رکھا ہے. عورتیں بہت بڑے بڑے کام کر سکتی ہیں، اور ہمارے ماضی میں اسلام میں عورتوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں. تو کنوکشن کے ساتھ زندگی گزاریں، ایسی زندگی نہ گزاریں جس میں پارشیل اللہ کی اطاعت ہو اور پارشیل معاشرے کی اطاعت ہو. ایک طرف آ جائیں اور اپنے لیے یاد رکھیں کہ دروازے میں لٹکنے والی کیفیت آپ کی اور میری نہ ہو، یا اندر آ جائیں یا باہر چلے جائیں، اس لیے کہ درمیان میں لٹکنے والے اسلام کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں. ایک کنوکشن اپنا لیں کہ مجھے اپنے رب کی اطاعت کرنی ہے، پھر جو حکم آئے اس پر کہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ دونوں فریق یعنی مشرکین اور معاہدین. بتاؤ، اگر تم کچھ علم رکھتے ہو، حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے، اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا. اللہ میری اور آپ کی عقل کو مسلم کر دے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی عقل مسلم تھی. یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی. نرفع درجات من نشاء، ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں. حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے. پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی، اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی. اب آپ دیکھیں گے آگے تقریباً 17 انبیاء کے ناموں کا گلدستہ آ رہا ہے، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت بخشی. اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، آپ کو اور مجھے انسینٹیو دیا جا رہا ہے کہ کس ایلیٹ کی کمپنی چاہتے ہو. یہ ہیں ایلیٹ، تمہیں ایلیٹ سی کمپنی پسند ہے؟ نام دیکھ لو، ان کی کمپنی میں آ جاؤ، ان کے راہ پر چلنا شروع کر دو، ان کی سنتوں کو اپنانا شروع کر دو. اسی کی اولاد سے زکریہ اور یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو راہ یاب کیا، ہر ایک ان میں سے صالح تھا. اسی کے خاندان سے اسماعیل، یسوع اور یونس اور لوط کو راستہ دکھایا. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی. اللہ والے یہ تھے، اگر اللہ کے دین کے لیے آپ کا اور میرا بھی سلیکشن ہو جائے اور آپ اور میں بھی ان لوگوں کے راستوں پر چلنے لگ جائیں تو الحمدللہ، یہ ہے اصل فخر جو انشاءاللہ قیامت کے بعد جنت میں پہنچ کر مسلمان محسوس کریں گے. نیز ان کے آبا و اجداد اور ان کی اولادیں اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنے خدمت کے لیے چن لیا. دین کی خدمت کے لیے سلیکشن ہونا علماء کہتے ہیں کہ بہت بڑی مبارک خوشخبری ہے کہ آپ کو اور مجھے دین کی امپلائمنٹ مل جائے. آج اس امپلائمنٹ کے لیے کوئی اپلائی نہیں کرتا الا ماشاء اللہ. کون ہے جو اللہ کی نوکری میں آتا ہے؟ کون ہے جو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنا وقت لگاتا ہے؟ آج مال دینے والے لوگوں کی کمی نہیں ہے، دین کو وقت کی ضرورت ہے، اس دین کو ٹیلنٹ کی ضرورت ہے، اس دین کو صلاحیتوں کی ضرورت ہے، اس دین کو پروفیشنل ڈگریز کی ضرورت ہے. یہ سب چیزیں، یہ سب نعمتیں رکھنے والے اللہ کی راہ میں آگے بڑھیں. جن کو اللہ نے عقل و شعور دیا ہے، جن کو اللہ نے ہائی انٹلیکچوئل ڈگریز دی ہیں، آگے بڑھ کر دین کو تھامیں. اس وقت مل جل کر اس دین کو کھڑا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے چند بندے اس دین کو کھڑا کرنے میں اپنی زندگیاں آج بھی کھپا رہے ہیں اور کھپا گئے ہیں. اب آپ کا اور میرا کام ہے کہ اس مشعل کو میں بلند کیے رکھوں، اس علم کو، اس جھنڈے کو میں دین کے بلند کیے رکھوں. آئیے اور اس دین کو وقت دیجیے. اس دین کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اس دین کے لیے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کیجئے. جتنی اچھی صلاحیت آپ کی اور میری اپنے جوڑے بنانے میں استعمال ہوتی ہے, جتنی اچھی صلاحیت آپ کی اور میری گھروں کا ڈیکوریشن کرنے میں استعمال ہوتی ہے, جتنے اچھے کیلیبر کے ساتھ آپ اور میں اپنے ڈنرز ارینج کرتے ہیں, اپنی ٹیبل سیٹنگز کرتے ہیں, اپنی ڈشز کو گارنش کرتے ہیں, یہ سب بہت معمولی ہیں اس کام کے مقابلے میں جس کام کی طرف اللہ مجھے اور آپ کو بلاتا ہے, اور وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے دین کا کام ہے. اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی, یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ عمدے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے. لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا. یہاں انبیاء سے پیچھے بات ہو رہی تھی اور یہ کہا گیا کہ اگر ان انبیاء میں سے بھی کوئی شرک کرتا تو کوئی انہیں بچانے والا نہ ہوتا. تو اگر آج آپ اور میں شرک کریں گے تو کون قیامت کے دن آپ کو اور مجھے بچائے گا؟ کون آپ کی اور میری شفاعت کرے گا؟ کون اللہ کے غضب سے مجھے محفوظ رکھے گا؟ اللہ مجھے اور آپ کو شرک سے محفوظ رکھے. وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی, اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں, ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے, انہی کے راستے پر تم چلو اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ اور ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے. انبیاء نے اپنی زندگیاں وقف کر دیں اس دین کے لیے. آج بھی اللہ کے بندے وقت لگاتے ہیں اس دین کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے. تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کو بہت اچھا لگتا ہے, ان کو بہت شوق ہے, وہ بہت زیادہ ٹیمپٹیشنز کے ساتھ دین کا کام کرتے ہیں؟ نہیں, وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری اپنے کندھوں پر محسوس کرتے ہیں. ان کو شوق نہیں ہے. انبیاء کو شوق ہوتا تھا کہ لوگ ان کا مذاق اڑائیں. یا آج اگر دین پر چلنے میں آپ اور میں پسند کرتے ہیں کہ لوگ آپ کا اور میرا مذاق اڑائیں, کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ لوگوں میں برا سمجھا جائے, کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ اس کو عزت سے نہ دیکھیں, کوئی یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کا مذاق اڑائیں. لیکن اگر اللہ کے دین کو اپنے اوپر اپنانے میں مذاق اڑتا ہے, اگر اللہ کے دین اور رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کرنے میں آج لوگ اور آپ پر باتیں بناتے ہیں, تو مبارک ہے یہ وقت, مبارک ہے یہ انداز, اور مبارک ہے انشاءاللہ ایسا انجام جو ان کاموں کے ساتھ ہوگا. ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا. ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لایا تھا, جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی, جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو, کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو, اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو تمہیں نہیں معلوم تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو, آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ. پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو. اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے, بڑی خیر و برکت والی ہے, یعنی قرآن, اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی. والی تنذر ام القرا, اور یہ اس لیے نازل کی گئی کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبہ کر دو. یہ کتاب متنبہ کرنے آئی ہے. ہم کہتے ہیں کہ درس میں جاؤ تو لوگ ڈراتے ہیں, اور اللہ نے کیا لکھا ہے؟ یہ کتاب متنبہ کرنے آئی ہے, خبردار کرنے آئی ہے, وارننگز دینے آئی ہے. جب یہ کتاب دے رہی ہے وارننگ, تو بتانے والا اگر حق بتا رہا ہے اور آپ کے سامنے وارننگ آ جاتی ہے, تو آپ اس کو من اللہ سمجھ کر لے لیجئے. اس انسان پر فوکس نہ کریں جو اللہ کا پیغام آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہے, اس کلام پر فوکس کریں جو اللہ کا کلام آپ کے سامنے اس وقت واضح ہو رہا ہے, آپ کے سامنے اس کا فہم اتر رہا ہے. اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبہ کرو. جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں, اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے, درحالہ کہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو, یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھاؤں گا. تو انجام کیا ہوگا؟ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں. اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے دعا سکھائی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلوص تھا کہ میں موت کی سختیوں سے بچنے کے لیے دعا سکھا کر چلے گئے. آپ کو اور مجھے تو معلوم بھی نہ ہوتا کہ موت کے وقت کیسی سختیاں ہوتی ہیں. اگر اللہ کے رسول نہ بتاتے تو کیسے پتا چلتا؟ اس لیے کہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے وہ واپس آ کر اپنا ایکسپیرینس تو بتاتا نہیں. تو تو کوئی تو بتاتا ہمیں کہ موت کے وقت سختیاں ہیں, موت کے وقت بے ہوشیاں ہیں. رسول اللہ کا خلوص کہ اپنی امت کے لیے ہر بات کو واضح بھی کر گئے اور ہر انجام برے انجام سے بچنے کے لیے دعائیں بھی سکھا کر چلے گئے. اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں لاؤ نکالو اپنی جان. موت کا وقت انسان کو یاد رہے تو انسان کیسا سرکشی دکھانے پر آمادہ ہوگا, انسان کیسے گناہ کرنے پر آمادہ ہوگا, انسان کیسے اللہ کی نافرمانی کے خلاف جا کر کھڑا ہو جائے گا. آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق کہا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے. اللہ فرمائے گا لو وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, اب تم ویسے ہی تنہا تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تم کو پہلی مرتبہ اکیلے پیدا کیا تھا. جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ تم سب پیچھے چھوڑ کر آ گئے. اور آج انسان کیوں متکبر ہوتا ہے؟ آج انسان کیوں اللہ کے راستے پر عمل کرنے سے کترتا ہے؟ میرا جسم, میری شکل, میرا سٹیٹس, میرے بچے, میرا گھر, یہی کورنگز ہیں جن کورنگز میں آپ اور میں الجھ کر رہ جاتے ہیں. یہی معاشرے کی پوزیشن ہے جس میں آپ اور میں الجھ کر رہ جاتے ہیں. اللہ نے کہا جو تمہیں دیا ہے وہ تم سب پیچھے چھوڑ کر آ جاؤ گے. یہ تمہاری ساری کورنگز قبر میں جانے سے پہلے ہی تم سے پیچھے رہ جائیں گے. تمہارے ساتھ قبر میں صرف ایک کورنگ جائے گی اور وہ کفن کی کورنگ ہوگی, اور اس کے علاوہ تمہارے اعمال ہوں گے. اللہ مجھے اور آپ کو دنیا میں ہی ان دنیا کی نعمتوں کی, ان دنیا کی کورنگز کی حقیقت کھول دے. اور اب تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی ہم نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے. تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھتے تھے. اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھو, مائکروسکوپک بھی ہیں, ماکروسکوپک بھی ہیں. دانے اور گٹے کو پھاڑنے والا اللہ ہے, وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے, وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرنے والا ہے. یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ, پھر تم کدھر بہکائے جا رہے ہو؟ اللہ کی نشانیاں تو بکھری پڑی ہیں. پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے, اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے, اسی نے چاند اور سورج کے طلوع اور غروب ہونے کا حساب مقرر کیا ہے. یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں. وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا. آج بھی سمندری سفر کے اوپر یا ڈیزرٹ کے اندر, صحرا کے اندر, ستاروں کو نیویگیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, راستہ تلاش کرنے کے لیے. دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اور وہی ہے جس نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا, پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ. اللہ کی خلاقی دیکھو, اللہ کی کائنات کو دیکھو, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دیکھو. اب بھی کیا اللہ کا شکر نہ کرو گے؟ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا, پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائیں, پھر اس سے ہرے بھرے کھیت اور درخت پیدا کیے, پھر ان سے تہ بتہ چڑھتے ہوئے دانے نکالے اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں. کتنے مزے کے آلیوز تمہارے پیزا پر پڑے ہوتے ہیں! کیسا مزے کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں انار دیا ہے. اللہ نے ایک جوس کے قطرے کو ایک ایک ڈراپ میں بند کر دیا. اللہ چاہتا تو بالکل جیسے ٹیٹرا پیک میں جوس کے ڈبے میں جوس بند ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کھولا غلط طریقے سے تو سب جوس باہر. اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ انار بھی ایسے بنا دیتے, نہ ان کو ایک ایک دانے کے اندر پرزرو کرتے اللہ تعالیٰ, اللہ ایسے ہی انار کے چھلکے کے اندر جوس بھر دیتے اور ہم کھولتے اور سب دڑام کر کے ہمارے کپڑوں پر گر جاتا. لیکن اللہ کی شان کہ اللہ نے کتنے خوبصورت پھل بنائے. ہر پھل میں آپ کے اور میرے لیے نشانیاں ہیں. اور جانور کو دیکھیں, ہمارے چھوڑے ہوئے پھلوں کے چھلکے تک یہ کھا جاتے ہیں. ہر چیز اللہ نے فائدے کی بنائی. انسان کے بنائے ہوئے جوس کے ڈبے, ان ٹیٹرا پیک کے ڈبوں کو کوئی کھا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کھا سکتا. انسان اللہ کی نعمت کا نعم البدل کوئی لا ہی نہیں سکتا. تو اللہ کی نشانیاں تو بے تحاشا ہیں اس کائنات میں. صرف وہ آنکھ چاہیے جس آنکھ کی بصیرت مجھے اور آپ کو اللہ کی پہچان کرا دے. اور انگور, زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں, اور پھر ایک کی خصوصیت, ہر ایک کی خصوصیت جدا جدا بھی ہے. یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت پر ذرا غور تو کرو. کیا مطلب ہے؟ اللہ نے کہا جیسے رفتہ رفتہ پھل پکتا ہے, ایسے ہی تم قرآن کے سامنے آ کے بیٹھ جاؤ، رفتہ رفتہ تمہارا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا، رفتہ رفتہ تم کو کنوکشن ملتا جائے گا، رفتہ رفتہ تم اللہ سے قریب آتے جاؤ گے، صراط مستقیم پر آگے سے آگے دوڑتے جاؤ گے. اور ہم نے صراط مستقیم کی بات کافی ڈیٹیل سے کی تھی کہ صراط مستقیم وہ راستہ وچ اسٹریٹ اپ رائٹ، سیدھا اللہ کی طرف جا رہا ہے. اور جیسے جیسے آپ ایمان میں آگے بڑھیں گی، ویسے ویسے آپ درجات میں اپنے بلندی کر رہی ہوں گی. تو دیکھو اللہ کی نشانیوں کو، ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اللہ نے تو میرے اور آپ کے لیے کئی چیزیں آنکھ کھولنے کے لیے بنا دیں. شاعر نے کہا ہے، کھول آنکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، مغرب سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. آنکھ تو چاہیے وہ جو اللہ کی نشانیاں دیکھ سکے. ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دیں، حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں. ایک راہب، ایک مسلم عالم تھے، انہوں نے ایک مرتبہ ایک راہب سے کہا، ان سے ملاقات کی، تو ان سے کہا کہ آپ کے بیوی بچے کیسے ہیں. تو راہب جو تھے، جو کرسچن پریسٹ تھے، وہ ناراض ہو گئے اور ان سے کہا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ ہمارے بیوی بچے نہیں ہوتے. تو مسلم اسکالر نے کہا کہ جب آپ کے لیے یہ آپ کی شان کے خلاف ہے کہ آپ کے بیوی بچے ہوں، تو اللہ کی شان کے تو بالکل ہی خلاف ہے کہ اس کے بیوی بچے ہوں. عقل چاہیے نا، کہاں ہے یہ مسلمان؟ ہم مسلمانوں میں عقل کی کمی ہے؟ آج دنیا کی ٹاپ پوزیشن پر مسلمان بیٹھے ہیں، لیکن وہ مسلمان صرف اور صرف دنیا کمانے کے لیے، صرف اور صرف ڈگری ارن کرنے کے لیے اپنی عقل کا استعمال کر رہے ہیں. اگر آج آپ اور میں اپنی ان عقلوں کو ان ڈگریز کے ساتھ اس ریویلڈ نالج کے اندر بھی اٹیچ کر دیں، تو یقیناً آج آپ اور میں بھی بہت عقل کے ساتھ لوگوں کو امپیکٹ کروا سکتے ہیں. اللہ ہمارے اندر ایسے علماء پیدا کرے، اور اللہ ہماری اولادوں میں سے ایسے عالم اٹھائے. وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کا شریک زندگی ہی نہیں ہے. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب اللہ، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، ہر چیز کا خالق، لہذا تم اسی کی بندگی کرو، وہ ہر چیز کا کفیل ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ تو نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے. کن کی نگاہوں میں فن تھا، کن کی نگاہوں میں فیتھ تھا، اللہ سب کی نگاہوں کو جانتا ہے. دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں، اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا. میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں. اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم سے یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں. اے نبی، اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو. مشرکین کو سمجھانا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ کام مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے. پہلے ہمیں اپنے دلوں کے بتوں کو ختم کرنا ہوگا، پہلے ہمیں شرک سے اپنے آپ کو آزادی دلانی ہوگی. وہ شاعر نے کہا ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا تیری حقیقت کیا ہے. شرک سے بچنا بہت ضروری ہے. اور عالم کہتے ہیں، ایک عالم نے کہا کہ ہر دور کا شرک اپنے حساب سے نئی نئی شکلیں بدل بدل کر آتا ہے. تو لوگوں کو چاہیے کہ بہت محتاط ہو کر زندگی گزاریں، اپنے عقیدے کی خوب حفاظت کر کے زندگی گزاریں تاکہ شرک سے محفوظ رہ سکیں. اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو. اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے. تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا ہے، اور نہ تم ان پر حوالہ دار ہو. اے مسلمانوں، یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ذریعے آپ کو اور مجھے تبلیغ کے طریقے سکھا دیا کہ آپ اور میں زبردستی ڈنڈا لے کے پیچھے نہ پڑ جائیں. ہاں، کنوے کرنے میں اپنا حق ادا کریں، پہنچا دینے میں اپنا حق ادا کریں، اپنی جان لگا دیں، اپنی صلاحیتیں لگا دیں. لیکن آگے کیا کہا، اے مسلمانوں، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو. یہ مبلغ کا تبلیغ کے آداب ہیں. اگر کوئی مشرک تمہارے سامنے ہے تو اس کے الہ کو برا بھلا نہ کہو، تاکہ جواب میں وہ تمہارے الہ کو برا بھلا نہ کہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں. تم کسی کی غلطی کی کاز مت بن جانا، تم کسی کے گناہ کا ذریعہ مت بن جانا۔ ہم نے اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ مسلمانوں کو دعوت کا طریقہ سکھا دیا کہ دعوت کے اندر خلوص اور دعوت کے اندر جوش کے جذبات رکھو، لیکن اخلاق کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا، اپنے رسول کی ہی تم اسوا پر چلنا۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی یعنی معجزہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اے نبی، ان سے کہو نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں، یعنی ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ دشمنی ہے، ضد ہے، اس لیے انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وارننگ دے دی، ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس کتاب پر ایمان نہیں لائے تھے، ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑے دیتے ہیں۔ آگے پارا نمبر 8 شروع ہو رہا ہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، یعنی یہ نبوت ثبوت کی وجہ نہ ہونے پر، معجزہ نہ ہونے پر ایمان نہیں لا رہے، بلکہ ان کو ایمان لانا ہی نہیں، ان کے دلوں میں ایمان لانے کی تمنا ہی نہیں۔ اللہ یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ یہ ایمان لائیں، مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں، اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القا کرتے ہیں۔ زخرف القول غرورا، یعنی زخرف القول کہتے ہیں گولڈ پلیٹڈ کورنگ کو کہتے ہیں، سجاوٹ میں کسی چیز پر گولڈ پلیٹنگ کر دینا، اور اگر آپ اس کو ٹرمینالوجیکلی دیکھیں تو مراد ہے دھوکا دینا۔ خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القا کرتے ہیں، اور شیطان ان کو اس کام میں لگاتا ہے۔ اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو کبھی نہ کرتے، بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنی ہی افطرا پر دازیاں کرتے رہیں۔ یہ سب کچھ ہم انہیں اس لیے کرنے دے رہے ہیں جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں، اور ان برائیوں کا اکتساب کریں، یعنی ان برائیوں کو کمائیں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو پورے دین پر چلنا ریجڈ لگنے لگے، اس کو بھی علماء کہتے ہیں یہ زخرف القول غرورہ کی کیٹیگری میں ہے۔ کسی کمتر چیز کو اعلیٰ بنا کر پیش کرنا، یہ بھی زخرف القول کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ پھر جب حال یہ ہے کہ کیا میں اللہ کے پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہونا۔ شک نہ کرنا، شک آتا ہے تو انسان جو ہے وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور جب کریزمیٹک پرسنالٹیز اسلام کے خلاف باتیں کرنے لگ جاتی ہیں تو لوگ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو کرزمیٹک پرسنالٹی دی ہے، اگر اللہ نے آپ کو بارو پرسنالٹی دی ہے، اگر اللہ نے آپ کی پرسنالٹی کو علم سے سجایا ہے، تو اپنے اس علم کو، اپنے اس کردار کو، اپنی اس شخصیت کو اسلام کی طرف لوگوں کو لانے والی بنے، نہ کہ آپ کی کرزمیٹک پرسنالٹی لوگوں کو شک اور شبہات میں مبتلا کرنے والی ذات بن جائے۔ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کہاں ہے انلائٹنڈ ماڈریشن؟ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، قرآن میں ہے انلائٹنڈ ماڈریشن اور کہیں نہیں ہے۔ قرآن کو چھوڑ کر اور جو طریقہ آپ اور میں درمیانہ اختیار کرنا چاہیں گے، آپ اور میں مار کھائیں گے، اور آپ اور میں کسی نہ کسی ایکسٹریم پر نکل جائیں گے۔ ماڈریشن اس کلام میں ہے، ماڈریشن اس دین میں ہے، ماڈریشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ ہے۔ کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ اور میں اس قرآن کو اٹھانے والے بنیں، اور اپنی ذات کے ساتھ، اپنی پرسنالٹی کے ساتھ قرآن کے مبلغ چلتے پھرتے بن جائیں۔ اور لوگوں کے پاس جانے سے پہلے دعا کر لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے والا بنا اور اللہ لوگوں کو حق پر عمل کرنے والا بنا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو کیا ہوگا؟ یہ جان لو، میجورٹی از ناٹ اتھارٹی. جو سب کہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتا. جو کامن ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں ایکسیپٹیبل ہو. ضروری نہیں ہے کہ جو بات معاشرے کے ٹرینڈ میں شامل ہے وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ اور اللہ کی رضا کے ساتھ اٹیچڈ ہو، تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں. درحقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے. پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ. آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو؟ اگر آج یورپ میں ذبیحہ اونلی چین شروع ہو رہی ہے تو باقی لوگوں کو اس سے کیا پرابلم ہے؟ یورپ میں کچھ ممالک میں انہوں نے ذبیحہ اونلی فوڈ چینز کا آغاز کر دیا ہے، حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے. یعنی اپنا گمان کر کے اللہ کی ہوئی حلال چیزوں کو حرام نہ کرو، اور اپنا گمان کر کے اللہ کی ہوئی حرام چیزوں کو حلال نہ کر لینا اپنے لیے. بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں. ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی. اللہ تعالیٰ نے تم کو فریڈم آف ایکسپریشن دیا ہے، تو اللہ کے دیے ہوئے فریڈم آف ایکسپریشن کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرنا، بلکہ اس کو عین حق کو بیان کرنے میں استعمال کرنا. تم کھلے اور چھپے گناہوں سے بچو. جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے. گناہ وہ جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، اس سے بچو. اللہ مجھے اور آپ کو چلتا پھرتا نیکیوں کا چراغ بنا دے. وہ جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ. ایسا کرنا فسق ہے. شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک اور اعتراضات القا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں. ہم سے کیا کہا؟ لیکن تم ان کی اطاعت، اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو. مت ماننا ان کی بات، مت رکھنا اپنی لائلٹیز ان کے ساتھ. اب یہاں دل کی زندگی کی بات کی جائے گی کہ دل کی بھی ایک زندگی ہوتی ہے. کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر کیا ہوا؟ اللہ نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، یعنی نور ان علی نور. اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو؟ لوڈ شیڈنگ کا تصور کریں. لوڈ شیڈنگ میں آپ کسی نئی جگہ پر ہوں، کسی نئے گھر میں ہوں اور لائٹ جائے اور اس وقت فوراً یو پی ایس یا جنریٹر آن نہ ہو اور بالکل پچ ڈارک ہو جائے. جس گھر کو آپ نہیں جانتے آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ کو بالکل سمجھ ہی نہیں آتا کہ آپ کھڑی ہوں یا بیٹھ جائیں، آپ چلیں یا رک جائیں، کہیں آپ دیوار سے ٹکرائیں گی یا دروازے سے ٹکرائیں گی. جبکہ جب آپ کے اپنے گھر میں لائٹ جاتی ہے تو ایک ذرا سی لائٹ، مثال کے طور پہ آپ کے صرف موبائل فون کی ہی اسکرین لائٹ، آپ کو پورے گھر میں پھیلانے کے لیے کافی ہوتی ہے. تو جب دل میں ایمان ہو اور قرآن کی آیات آپ کے اوپر برسنا شروع ہو جائیں تو یہ کیفیت بنتی ہے نور علی نور کی. دل بھی روشن اور آنکھیں بھی روشن ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوش نما بنا دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں. دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات ہم جانتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں حق پاپولر نہیں تھا فوراً، تو کہا جاتا ہے کہ جو چیز پاپولر نہیں ہے ضروری تو نہیں کہ وہ صحیح بھی نہ ہو، اور جو چیز پاپولر ہے ضروری تو نہیں کہ وہ صحیح بھی ہو. تو صحیح کی تلاش میں گھومیں، حق کی تلاش میں بڑھیں، شریعت کی تلاش میں آگے بڑھیں تاکہ میرا اور آپ کا عمل آخرت میں پاپولر ہو جائے، آخرت میں اللہ کے رضا کے اعمال والوں میں شامل ہو جائے. جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے. قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے. بس حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے یشرا صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ جب دل کھلنے لگے تو گناہوں سے پناہ مانگے، بری صحبت سے پناہ مانگے۔ اور دل کا کھلنا کیا ہے کہ آپ کا قرآن سننے کو دل چاہنے لگے، آپ کا قرآن سمجھنے کو دل چاہنے لگے۔ جب یہ کیفیت آپ کے ساتھ ہو جائے تو اپنے آپ کو گناہوں کے لائف سٹائل سے دور کرنا شروع کر دیں تاکہ آپ اس کیفیت سے میکسیمم فائدہ اٹھا سکیں۔ اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور ایسا زوروں سے اسے بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا کہ اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ جیسے بلندی پر جاتے ہیں تو آکسیجن کم ہونے لگتی ہے، سانس رکنے لگتا ہے، کنسٹرکشن سینے میں محسوس ہوتا ہے۔ ایسے ہی بعض لوگوں کو دین کی باتیں سن کے کنسٹرکشن محسوس ہوتا ہے، دین پر عمل کرتے ہوئے کنسٹرکشن محسوس ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسرت کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لائے۔ تو ہم کو اب کیا کرنا ہے؟ حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ کون سا راستہ سیدھا ہے؟ قرآن کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا سرپرست ہے، اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا۔ جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کر لے گا، اس روز وہ جنوں سے یعنی شیاطین اور جن سے خطاب کر کے فرمائے گا، اے گروہ جنس، تم نے تو نوئے انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا۔ انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے، پروردگار، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا، اور اب اس وقت پر ہم آ پہنچے ہیں کہ جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا، اچھا، اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا، بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے۔ دیکھو، اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے، اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے۔ جس کا دل کھلا وہ اللہ سے ہدایت مانگے گا، اور جس کا دل نہ کھلا وہ اللہ سے ہدایت بھی نہیں مانگے گا۔ جس کا دل کھلے گا وہ نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کانشیس ہو کر کہے گا، جس کا دل چاہے گا سنتوں پر عمل کرنے کو وہ آگے بڑھ کر قرآن اور رسول اللہ کی تعلیمات کو جاننے کی کوشش کرے گا۔ اس موقع پر اللہ ان سے بھی یہ پوچھے گا کہ اے گروہ جنس و انس، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے، اس دن کے انجام سے ڈراتے؟ وہ کہیں گے، ہاں، ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں، آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا، جبکہ ان کے باشندے حقیقت میں خود ظلم کرنے والے تھے۔ کفر کا لفظ آیا، کافرین۔ کفر کا مطلب ہے چھپانا یا انکار کرنا۔ اب جس نے سن لیا وہی یقیناً ماننے سے اگر انکار کرے گا تو کفر کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا جو رین فارسٹ میں رہتے ہیں، دور دراز آسٹریلین قبائل ہیں جن کی زبان ہی ایسی ہے کہ دنیا میں کوئی ان کی زبان نہیں جانتا، اب تک ان تک دین کا پیغام نہیں پہنچا، تو ان کا کیا ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ ان کی فکر کرنی چاہیے یا اپنی فکر کرنی چاہیے؟ مجھ تک تو پہنچ گیا نا، میں نے تو سن لیا نا، میں نے تو سمجھ لیا، میری ہی زبان میں اس کو کسی نے بتا دیا، اللہ نے ذریعہ بنا دیا، اللہ نے مجھ پر تو اس کے فہم کو واضح کر دیا، تو میں اب کافر نہ ہو جاؤں اپنے عمل کی وجہ سے، انکار کرنے والی نہ ہو جاؤں۔ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، یعنی ہر شخص کا درجہ، وَلِكُلِّ لِنْدَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا، اس کے عمل کے لحاظ سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو اس شخص کا سرکمسٹانسز تھے، جتنی اس کی عقل تھی، جتنا اس کا علم تھا، جتنی اس نے خواہش اور تمنا کی، اس کے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے۔ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، اور تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ لوگو، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، اعملوا علی مکانتکم، اپنی جگہ عمل کرتے رہو، بی سٹیڈ فاسٹ، لوگوں کے پیچھے مت چلو، اور میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول سے کہہ دیا گیا کہ لوگوں کے پریشر میں مت آنا، پیئر پریشر میں مت آنا، پا پاپولر پریشر میں مت آنا، سوسائٹی اور کلچر کے پریشر میں مت آنا، بی اسٹیڈ فاسٹ، اپنی جگہ عمل کرتے رہو، اللہ تمہیں تمہارے عمل کی جزا دے گا، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. کوئی مرنے والے کے غم میں کبھی مرا ہے؟ کوئی نہیں مرتا. تو جب مرنے والوں کے غم میں میں اور آپ نہیں مرتے، تو دوسروں کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت کیوں تباہ کرتے ہیں؟ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے رب کو کیوں ناراض کرتے ہیں؟ دوسروں کو راضی رکھنے کے لیے رسول اللہ کے اسوہ سے کیوں انکار کرتے ہیں؟ اپنی آخرت درست کرنے کی کوشش کریں، اور دوسروں کی بھی دنیا بنانے کی کوشش نہ کریں. آخرت سنواریں، دنیا خود بخود ان کی سنور جائے گی. ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے بذم خود، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے. پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے. کیسے برے فیصلے یہ کرتے ہیں. اگر میں اور آپ اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں، ہم تو بتوں کو نہیں پوچھ رہے نا، فزیکل رکھے ہوئے بتوں کو. جو حصہ اللہ کے بندوں کا ہے وہ اللہ کے بندوں کو پہنچ جاتا ہے، اور جو حصہ اللہ کا ہے وہ بھی اللہ کے بندوں کو پہنچ جاتا ہے. کیسے؟ آپ کے گھر میں دعوت ہے یا آپ کے گھر میں افطار پارٹی ہے، تو آپ کی نمازوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ نماز کس کا وقت تھا؟ اللہ کو دینے کا وقت تھا، لیکن وہ اللہ کا دینے کا وقت بھی ہم نے بندوں کو دے دیا. یہ شرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر گھروں میں رکھے بت نہیں ہیں، تو دلوں میں رکھے بتوں کو تو پہچاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس لیے کہ جو اللہ کا وقت ہے وہ اللہ کو دیں، اور جو بندوں کا ہے وہ خود بخود بندوں تک پہنچ جائے گا. جب آپ اور میں اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ کی کتاب کھولتے ہیں، اللہ کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ واپس ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد نبھانے کے لیے لوگوں میں بھیج دیتا ہے. تو اللہ کو اللہ کا رائٹ دیں اور بندوں کو بندوں کا. اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوش نما بنا دیا ہے، تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیے. اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنے افطرا پردازیوں میں لگے رہیں، مصروف رہیں. مشرکین مکہ نے ابراہیم علیہ السلام کے دین میں خامیاں نکال لی تھیں. مشرکین مکہ کہتے تو یہ تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، لیکن اس دین میں انہوں نے کریکشن سلپس لگا لی تھیں، جیسے آج مسلمانوں نے سنت کو چھوڑ کر خود ساختہ رسمیں بنا لی ہیں، اور ہم نے بھی اپنے دین اسلام میں کریکشن سلپس لگا لی ہیں. یہ عمل اس کی جگہ یہ عمل کیا جائے، یہ عمل یوں نہیں یوں کیا جائے، یہ عبادت اس طرح نہیں اس طرح کی جائے. جس طرح رسول اللہ بتا کے گئے تھے، انہی الفاظ کے ساتھ انہی اعمال کے ساتھ ان کو زندہ کرنا ہے. اپنی کریکشن سلپس ہمیں ہٹانے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ اس میں حرج ہی کیا ہے اگر ہم ایسا کر لیں؟ یہ والا ایٹیٹیوڈ. پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر یہ اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افطرا کیا ہے، یعنی جھوٹ گڑا ہے. عنقریب اللہ انہیں ان افطرا بردازیوں کا بدلہ دے گا. اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے، یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں. یہ باتیں انہوں نے گھڑ لی ہیں، ان کا بدلہ انہیں اللہ دے کر رہے گا. یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے. یہ جو بات آئی ہے نا کہ انہوں نے اپنے مردوں کے لیے کچھ چیزوں کو مخصوص کیا ہوا ہے اور کچھ چیزوں کو اپنی عورتوں کے لیے، کیا ہمارے معاشرے میں اس کی کوئی شکل نظر آتی ہے؟ وہ بی بی کی کہانی سنتے سناتے ہیں، وہ صرف عورتیں اس کی مٹھائی کھا سکتے ہیں، سنا ہے آپ نے؟ میں نے بھی سنا ہی سنا ہے. یا نیٹی چیٹی کے پل پر جا کر جو آٹے کی گولیاں پھینکی جاتی ہیں، اس کو کس کو کھانا ہوتا ہے؟ کسی انسان کو وہ آٹا نہیں دیں گے کہ کسی غریب کے گھر کا چولہا جل جائے. نیٹی چیٹی کے پل پر جا کر آٹے کی گولیاں بنا کر مچھلیوں کو کھلانا ہے. تو ہم نے بھی تو حصے مقرر کر لیے. گیارہویں کی نیاز کس کے لیے دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں لو ہم تو اللہ کی خاطر کھلاتے ہیں، تو صرف گیارہ کو کیوں دیتے ہیں؟ بارہ تاریخ کو کیوں نہیں؟ تیرہ تاریخ کو کیوں نہیں؟ چودہ تاریخ کو کیوں نہیں؟ کسی بھی دن کیوں نہیں؟ ہر مہینے کی گیارہ تاریخ کو کیوں؟ سات سہاگنے ہی کیوں دلہن کو مٹھائی کھلائیں؟ بیوہ یا طلاق یافتہ مٹھائی نہیں کھلا سکتے؟ تو ہم نے بھی تو اپنے کلچر کے اندر یہ چیزیں نکال لیں
کہ مردوں کا کچھ حصہ اور عورتوں کا کچھ حصہ، یہ اس کا حصہ یا اس کا حصہ، یہ کر سکتا ہے یا اس کا کر سکتا ہے. ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا کیا ہمارے معاشرے میں رسم ہے کہ اس کی مٹھائی کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتے، بس گھر کے اندر اندر ہی جس پر آپ نے پڑھا ہے اس کے اوپر اس کو گھر میں ہی کھا کر ختم کریں. تو بالکل یہ اسی طرح حصے بنانے کی بات ہے. یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افطرا برتازیاں کر کے حرام ٹھہرا لیا. یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے. وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے پھل حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں، کھاؤ ان کی پیداوار سے جب یہ پھلیں. اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے لیے دسترخوان سجایا ہوا ہے اور آپ اور میں اس دسترخوان سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ دیکھیں جس طرح ماں اتنی محنت کر کے کھانا پکاتی ہے اور وہ اپنے بچوں کو ٹیبل لگا کر آواز دیتی ہے، تو کیا وہ یہ چاہتی ہے کہ بچے کھانا نہ کھائیں، یا وہ بچوں کو کھاتا دیکھ کر خوش ہوتی ہے؟ بچوں کو کھاتا دیکھ کر خوش ہوتی ہے. رب کے بندے جب رب کی جائز نعمتوں کو، حلال نعمتوں کو شریعت کے دائرے کے اندر انجوائے کرتے ہیں، اللہ بھی خوش ہوتا ہے. اور یقین رکھیں کہ اللہ اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے. تو شریعت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو ناراض نہ کریں. اللہ کے رسول کی سنتوں کو چھوڑ کر اس کے غضب کو اپنے لیے دعوت نہ دیں. اپنے آپ کو اس کی رحمت کا مستحق بنائیں. کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ یہ پھلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو، اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کھانا بھی عبادت ہے، حلال کھائیں اور خود بھی کھائیں، اور کھانا عبادت ہے، اپنے بچوں کو حلال نے والا کھلائیں. اپنے نوکروں کو بھی یہ بات سمجھائیں کہ اپنے بچوں کو حلال نے والا کھلاؤ. ایک آلو چرا کے، دو پیاز چرا کے، چار کھجوریں چرا کے اپنے بچوں کو حرام کھلایا تو کیا کھلایا؟ آپ جو سن کے جاتی ہیں، کوئی اور آپ کی بات سننے کو تیار ہو یا نہ ہو، آپ کے گھر کے ملازمین آپ کی بات بہت دل سے سنیں گے. اور یاد رکھیں، اس طبقے کے لوگوں کے اندر خدا خوفی بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ ہم لوگ ہیں جو ڈنکے کی چوٹ پہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اللہ کی آیات کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن وہ طبقہ ایسا ہے جس میں خدا خوفی بہت زیادہ ہے. تو اپنے آج کی باتوں کو جو آپ نے سنی، ضرور جا کے ان سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے گھروں کے اندر اسلام کو نافذ کرنے والی خواتین بنیں. پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں، یعنی ان کی سکنز یوز کی جاتی ہیں جس سے کارپیٹ اور میٹس بنتے ہیں. کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب دیکھیں آگے بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک آ رہا ہے. یہ 8 نر و مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے. اے نبی، ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں. نب اونی بے علم ان کن تم صادقین، ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو. ان لوگوں نے اپنے نیکی کے معیار کمپلیکیٹڈ کر لیے تھے. ان لوگوں نے عبادت کرنے کے خود ساختہ طریقے نکال لیے تھے. تو نبی کے ذریعے ان سے پوچھا گیا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہارے یہ اپنے دعوت کے انداز ہیں؟ کیا تمہارے پاس درست علم ہے، یا اللہ کی طرف سے جو مجھے دیا گیا ہے وہ درست علم ہے؟ اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہیں اور 2 گائے کی قسم سے. پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں. انسان کا مزاج ہے کہ انسان کو آسان چیز پسند نہیں آتی. مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک خاتون آئے. میری ٹیچر کہا کرتی ہیں کہ آپ کے پاس کوئی خاتون آئے اور کہیں کہ میں بہت پریشان ہوں تو مجھے کوئی وظیفہ بتائیں. آپ کہیں کہ آپ استغفار بہت زیادہ کثرت سے کریں، تو وہ آپ سے کہیں گی اچھا اور اب اس کے بعد کچھ اور رہ جاتا ہے؟ اگر آپ اپنی زبان سے ہر وقت اللہ سے مغفرت مانگتی رہیں تو کچھ رہتا نہیں ہے. اس اچھا اور کا مطلب کیا ہے؟ نیکی تو کچھ ایسی ہوتی ہے جس میں کچھ ایکسٹرا آرڈینری ہو. یعنی مثال کے طور پہ عصر کی نماز کے بعد اگر میری ٹیچر کہتی ہیں، اگر میں یہ کہتی تو وہ خوش ہو جاتی کہ آپ عصر کی نماز کے بعد الٹا لٹک کے 100 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھ لیں. تو انسان کا مزاج ہے کہ انسان خوش ہو جاتا ہے، اور پھر انسان سمجھتا ہے کہ میں نے شاید بہت بڑی نیکی کی. صرف یہ نیکی نہیں ہے، نیکی راستے میں سے پتھر ہٹا دینے کو بھی کہتے ہیں. ٹیشو پیپر گرا ہوا ہے، آپ نے وہ اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا، وہ بھی نیکی ہے. آپ کے بچے نے آپ کو پانی کا گلاس لا کے دے دیا، وہ بھی نیکی ہے. آپ کی بیٹی کو غصہ آ رہا تھا لیکن امی کی بات سننے کے بعد اس نے خاموشی اختیار کر لی، یہ بھی نیکی ہے. ہر جگہ پر نیکی کے آپشنز کھلے ہوئے ہیں،
اور اللہ نے جنت کمانے کے لیے نیکی کا مزاج جو بنایا ہے آسان آسان طریقوں سے نیکی مل سکتی ہے. تو نیکی کمانے کا مزاج بنائیں اور آسانی ڈھونڈیں. لیکن انسان کا مزاج کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ مشکل ڈھونڈتا ہے. رجب کی نیاز ہوتی ہے جس کو کمرے سے باہر نہیں نکالا جاتا. مجھے یاد آ گیا, اللہ ہمیں ہدایت دے. بالکل یہی چیز یہاں لگ رہی ہے کہ وہ اونٹ حلال, وہ بچہ حرام, وہ کس کے لیے حلال, وہ کسی کے لیے حرام. بالکل ہماری یہی مینٹیلٹی بنتی جا رہی ہے. کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے کوئی جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے. یعنی دین میں ملاوٹ کرنا سخت گناہ ہے. دین کی ملاوٹ کرنا اس بات پر اور یہ کہہ کر کہ رسمی تو ہے, حرج ہی کیا ہے اس میں, اس کی بالکل اجازت نہیں. یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا. اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھ لیں کہ جن رسموں کو وہ معمولی سمجھتے تھے اللہ نے ان کی ایک ایک رسم کو نام لے لے کر ڈسکس کر دیا. آپ اور میں بھی اپنی زندگی میں اپنے خاندان کی رسموں کو نام لے لے کر چیک کریں, سنت کے کرائٹیریا میں رکھ کے دیکھیں کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اگر وہ اس کرائٹیریا پر اتر جاتی ہے تو اپنی زندگی میں شامل رکھیں, اور اگر نہیں اترتی تو اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں. یہی حق کا راستہ ہے, یہی صراط مستقیم پر ہونا ہے. اے نبی, ان سے کہو جو وہی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو, الا یہ کہ وہ مردار ہو, یا بہایا ہوا خون ہو, یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے, یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو, اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے, تو یقیناً تمہارا رب درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. دیکھیں, ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے غذائیں حلال کی ہیں ان کا ہمارے ذہن پر, ہماری عقلوں پر امپیکٹ ہوتا ہے. ڈرگ پرسنالٹی آلٹر ڈرگز آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں؟ اب تو آتی ہیں نا پرسنالٹی آلٹر ڈرگز. کس سے بنتی ہیں؟ اسی غذا سے بنتی ہیں جو آپ اور میں کھاتے پیتے ہیں. انہی ایلیمنٹ سے بنتی ہیں جو آپ کی اور میری زمین میں موجود ہیں, وہی ایلیمنٹ جو حلال ہیں. تو جو حلال غذا ہم کھاتے ہیں اس کا امپیکٹ آپ کے اور میرے ذہن پر, آپ کے اور میرے جسم اور آپ کی اور میری روح پر ہوتا ہے. اسی طرح جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کا بھی اثر میرے اور آپ کے دل و دماغ پر ہوتا ہے. کیا معلوم کوئی حرام غذا کھانے سے ذہن سے ایسے کیمیکل ریلیز ہوتے ہوں جو آپ کو اور مجھے اللہ کی نافرمانی کی طرف ڈرائیو کرتے ہوں. اس وقت ایسے مسلمان بچے بچیوں کی ضرورت ہے, ایسے ریسرچ کرنے والوں کی ضرورت ہے جو اسلام کی ہوئی حلال کو اور اسلام کی ہوئی حرام غذاؤں کے اوپر ریسرچ کر کے بتائیں کہ کس حلال غذا کو کھانے سے ذہن سے کون سا کیمیکل ڈسچارج ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان نیکیوں کی طرف جاتا ہے, اور حرام کھا کے کون سا کیمیکل ڈسچارج ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان حرام میں انڈلج ہو جاتا ہے. یہ ریسرچ کرنے کی فیلڈ کھلی ہیں. اول الالباب کہاں ہے یتفکرون, کہاں ہیں فکر کرنے والے؟ ایسے مسلمانوں کی آج ہمیں ضرورت ہے. اپنی اولاد کو ایسا مسلمان بنائیے کہ وہ آگے بڑھ کر دنیا کو بھی فائدہ پہنچائیں اور دین سے بھی خوب خوب فائدہ اٹھائیں. ایک دور تھا, اگر آپ اپنے والد سے پوچھیں کہ علم حاصل کیوں کیا جاتا تھا تو علم حاصل, وہ آپ کو کہیں گے کہ علم حاصل کیا جاتا تھا تاکہ آپ دنیا کو اچھی طرح نبھا سکیں اور اپنے آس پاس کے ماحول کو سمجھ سکیں. آج آپ کسی بچے سے پوچھیں کہ علم حاصل کیوں کیا جاتا ہے, یا میں اپنے آپ سے پوچھوں, ہر ماں اپنے آپ سے پوچھے کہ ہم بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول میں کیوں ڈالتے ہیں تاکہ ان کے پاس ڈگری کے کریڈینشلز جو آج ہیں وہ بہت ہائے آئیں, بہترین ڈگری ہولڈر بنے, بہترین ڈاکٹر بنے, بہترین انجینئر بنے, اور بس. اور جب قبر میں جائیں گے اور کفن پہنیں گے اور ان کے پاس قبر کے فرشتے آ کے سوال کریں گے کہ تمہارا رب کون ہے, تو ان کو کچھ معلوم نہیں ہوگا, اس لیے کہ دنیا میں ان کا رب ان کا مال تھا, ان کی کمائی تھی, ان کا پروفیشن تھا. اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے, اور گائے اور بکری کی چربی بھی, بجز اس کے کہ جو ان کی پیٹ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے. بنی اسرائیل نے سوال کر کر کے اپنی شریعت کو اتنا سخت کیا تھا, یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی, اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں. اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور مجرموں سے اس کے عذاب کو نہیں پھیرا جا سکتا. اللہ ہم آپ سے مجرم بن کر نہ ملیں. اللہ ہم آپ سے فرما بردار, اطاعت گزار, ہیوملٹی کے بندے, عاجزی والے بندے بن کر ملیں. یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ ان سے کہو، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نیری قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ پھر کہو، تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے۔ قل فللہ الحجت البالغہ، اور اللہ کی حجت تو پہنچنے والی ہے، بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ ان سے کہو، لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہش کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور آخرت کے منکر ہیں اور دوسروں کو اپنا ہمسر بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہہ دیا مشرک مذاہب کی رسومات میں انوالو نہ ہونا، شگون مت لینا۔ اسلام کا راستہ شگون لینے کا راستہ نہیں ہے۔ اللہ کے راستے پر رہنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کسی کو اللہ سے بڑھ کر اپنے لیے معزز نہ بنانا۔ اللہ نے تو بار بار یہ بات آپ کو اور مجھے بتا دی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ یہ جو آیت آ رہی ہے احکامات عشرا جو بنی اسرائیل کے پاس تورات میں دیے گئے، ان کی ایک سمری ہے، اور اسی طرح کی ایک سمری احکامات عشرہ کی 10 کمانڈمنٹس کی سورہ بنی اسرائیل میں بھی آگے آئے گی انشاءاللہ۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ قل، اللہ کے رسول سے کہلوایا گیا، کہہ دیجئے، تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، کہ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں، آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں، کیا لفظ آیا ہے، حرم، حرام کی ہیں۔ اب ذرا غور سے سنیے گا اس کی عربی کو، اللہ تشرکو بہی شیئن، کہ تم اس کے ساتھ کسی کو مت شریک کرنا۔ اب ذرا بیچ والا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، بینک رپسی کے ڈر سے قتل مت کرنا۔ نحن نرزقکم و ایاہم، ہم ان تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ پہلے کیا کہا؟ نحن، ہم، نرزقو، رزق دیتے ہیں، کم، تم کو بھی، و ایاہم، اور ان کو بھی۔ تقدیر پر ایمان رکھنا۔ پھر کیا کہا؟ ولا تقرب الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اور مت تم قریب جانا کسی فحش کام کے، چاہے وہ ظاہر ہو یا چاہے وہ چھپا ہوا ہو۔ آگے کیا کہا؟ ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، جس جان کو اللہ نے محترم کیا ہے اس کو ہلاک مت کرنا۔ ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے وصیت ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ دیکھیں کتنی چیزوں کو اللہ نے یہاں پر منع فرمایا ہے۔ ایک تو شرک کرنے سے منع فرمایا، پھر کہا اولاد تو قتل نہ کرو، پھر کہا فحش کے قریب مت جاؤ، اور کہا کہ کسی نفس کو قتل نہ کرو۔ ایک پوائنٹ میں نے چھوڑا تھا، اور کون سا پوائنٹ چھوڑا تھا ذرا پڑھیں۔ باقی سب چیزوں میں کہا ڈونٹ ڈونٹ ڈونٹ، مت کرنا مت کرنا مت کرنا۔ اور والدین کے معاملے میں ولا آیا، ولا کا لفظ نہیں ہے۔ باقی سب جگہ دیکھیں، اللہ تشرکو، مت شرک کرنا، ولا تقتلو، مت قتل کرنا، ولا تقربو، تقرب الفواحش، مت جانا فحش کے قریب، ولا تقتل النفس، مت کسی جان کو قتل کرنا۔ جب والدین کی بات آئی تو یہاں پر ولا کا لفظ نہیں آیا، بلکہ کہا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ڈونٹ کا لفظ نہیں آیا یہاں پہ۔ اور آیت شروع ہوئی ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ کہیے ان سے، تعالو، آؤ، اتلو، میں پڑھ کر سناؤں، ما، اس چیز کو، حرما، جو حرام کیا گیا ہے، ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علیکم، تم پر، حرام کی ہوئی چیزیں تم بھی پڑھ کر سناؤں۔ اور درمیان میں یہ فریز آ رہا ہے وبالوالدین احسانا۔ تو مفسرین کہتے ہیں اس میں اتنی بڑی حقیقت چھپی ہوئی ہے کہ اگر انسان یہ جان لے تو اپنے ماں باپ کا نافرمان کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے احسان سے بڑھ کر یا احسان سے کم تر عمل ماں باپ کے ساتھ کوئی مت کرنا، اس کا یہ مطلب ہے۔ یہاں ولا کا لفظ نہیں آیا، احسان سے کم کوئی عمل والدین کے ساتھ مت کرنا۔ اگر جو بھی تمہاری ماں باپ کے ساتھ ڈیلنگ ہو وہ احسان کے لیول پر ہو، ایکسلنس کے لیول پر ہو، اس سے کم کے لیول پر ماں باپ سے معاملہ نہ کرنا، ورنہ تمہاری پکڑ ہو جائے گی۔ اور باقی سب جگہ فیل آیا، لیکن والدین کے مقابلے میں آپ دیکھیں احسانن اسم کا آیا، ناؤن آیا۔ عربی گرامر کے اندر اسم جب کوئی آتا ہے تو اس کی مراد ہوتی ہے کہ وہاں پر کوالٹی پرماننس کے ساتھ ہے، دوام کے ساتھ ہے، فیل ٹیمپرری آتا ہے، دائمی خصوصیت کے ساتھ آتا ہے، لیکن ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ تم حسن سلوک صرف کرنا، یہ اللہ کے کلام کی شان ہے۔ اور ان آیات پر غور کرنا ہے، جب میں اور آپ ان آیات پر وقت لگائیں گے، اس کلام کو کھول کر بیٹھیں گے، تو آپ اور میں ان باتوں کو جان سکتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ کبھی بھی تم ان کی نافرمانی مت کرنا۔ نافرمانی تو دور کی بات ہے، اللہ بھی اپنے لیے بھی یہ چیز نہیں کہتا کہ میرے ساتھ معاملہ احسان کا رکھنا، اللہ کہتا ہے میری طرف آ کے تو دیکھو، میں قدر کی انتہا نہ کر دوں تو کہنا، اللہ کی طرف قدم بڑھا کے تو دیکھو، اللہ تو اسی کے اوپر راضی ہو جاتا ہے جب بندہ پہلا قدم صراط مستقیم پر رکھتا ہے۔ واحد والدین کا مقام آپ کو پورے قرآن میں ملے گا، جس میں کہا جاتا ہے کہ احسان سے نیچے کا معاملہ مت کرنا، اس سے کم کا معاملہ نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، رغم انفہ، اس آدمی کی آنکھ خاک آلود ہو، اور تین دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور پھر ان کو پانے کے بعد بھی جنت نہ کما سکا۔ تو والدین کا بہت مقام ہے، جس مقام پر بھی والدین ہیں، عمر کے جس بھی حصے میں ہیں، ان کا ادب اور ان کے ساتھ احسان کا رویہ، ان کے اوپر خرچ کرنا اور احسان کے لیول پر جا کر ان کے اوپر خرچ کرنا، اپنی جیب سے بڑھ کر اگر آپ والدین پر خرچ کرتی ہیں تو یہ احسان ہے، کریں۔ ہم تو اپنی ذات پر کرتے ہیں نا، اسراف ہم اپنے اوپر کرتے ہیں، اپنے ماں باپ پر کب خرچ کرتا ہے انسان؟ اور خاص طور پر انسان جب بچپن میں ہوتا ہے تو اپنی ذات پر خرچ کرنا چاہتا ہے، جب بڑا ہوتا ہے تب بھی اپنی ذات ہی اس کے سامنے ہائی لائٹڈ رہتی ہے، جب شادی شدہ ہوتا ہے اور اولاد آتی ہے تو انسان کے سامنے اپنی اولاد آ جاتی ہے، ماں باپ کہیں دور پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا سب سے بہترین سلوک اپنے والدین کے ساتھ کرنا، ان کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، جن کے والدین حیات ہیں ان کے ساتھ بہترین سلوک کریں، ان کے ساتھ احسان کا رویہ رکھیں، اور جن کے والدین اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، رحلت فرما چکے ہیں، ان کے لیے خوب مغفرت کی دعائیں کریں، ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کریں، اور خوب نیک اعمال کریں تاکہ آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو، اور یہ کہ مال یتیم کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار ڈالتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے، اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے ہی کسی رشتہ دار کا کیوں نہ ہو۔ صلہ رحمی تم نے کرنی ہے تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرنی ہے، لیکن اگر تمہارے کسی رشتہ دار پر تمہاری سچی بات کہنے پر زد پڑتی ہے، تب بھی عدل کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا، اور صلہ رحمی کرتے کرتے دوسری ایکسٹریم پر مت چلے جانا کہ اقربا پروری کرنے لگ جاؤ۔ جب تم اپنے کسی رشتہ دار کو دیکھو جو اس قابل نہ ہو کہ وہ کسی پوسٹ، کسی مقام اور کسی عہدے کے قابل ہے، تو سفارش کر کے اس کو اس جگہ مت رکھوا دینا، بلکہ عدل سے کام لو، یہ بھی اس چیز میں آتا ہے۔ اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو، نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا راستہ ہے، لہذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے، اور یہ وہ ہدایت ہے جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی، اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، ایک برکت والی کتاب۔ کیوں نازل کی ہے؟ تاکہ اس سے اپنے بچوں کے نام نکالیں، ہم قرآن سے اپنے بچے کا نام نکلوائیں گے، تاکہ اس قرآن سے ہم بھوت بگائیں۔ ایک تو ہر گھر میں بھوت ہے، ہر گھر میں جن ہے، ہر گھر میں سایہ ہے، اور ہر گھر میں آصف ہے۔ ایک ہماری مینٹیلٹی جو ہے وہ اس طرح کی بن گئی ہے۔ یہ کتاب اس لیے نہیں آئی کہ بھوتوں کو بھگائے، یہ کتاب اس لیے بھی نہیں آئی کہ صرف قرآن خوانی کے وقت کھولی جائے، یہ کتاب اس لیے بھی نہیں آئی کہ اس سے اپنے مردے بخشوائے جائیں، یہ کتاب اس لیے بھی نہیں آئی کہ رخصتی کے وقت اپنے سر بیٹی کے سر کے اوپر رکھ کے اس کو رخصت کیا جائے، اور یہ کتاب اس لیے بھی نہیں آئی کہ جب آپ کو کسی کے خلاف کوئی دلیل چاہیے ہو تو آپ اس کتاب کو کھولیں۔ یہ کتاب آئی ہے ہدایت کے لیے، اور ہدایت کس کو فائدہ دے گی؟ جو زندہ ہے، جس کے پاس زندگی کی مہلت ہے، جس کے پاس سانس آ رہی ہے۔ اپنی اس چلتی ہوئی سانس کو غنیمت جانے، کیا معلوم اگلا رمضان نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اپنی اس زندگی کی نعمت کو غنیمت جانے، اور جتنا وقت اللہ کی راہ میں جلد از جلد لگا سکتے ہیں لگا دیں، لوگوں کے حق بھی ادا کریں، ماں باپ کے حق بھی ادا کریں، ماں باپ کو بہترین سلوک کے ساتھ رکھیں، اور اس کے بعد اللہ کے بندوں کو اللہ کا حق دیں اور اللہ کے حق سے غافل نہ ہو جائیں۔ پس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ یہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہیں انہی برائیوں کا مجموعہ آپ اور میں تو نہیں بن گئے؟ کہیں آپ اور میں یہ کتاب پڑھ کے صرف یہودی کانسپریسیز تو نہیں ڈھونڈتے رہتے؟ یہود نے ہمارے خلاف یہ کانسپریسی کر دی، یہود کی یہ سازش ہے، پاکستان کو یہ ہو جائے گا، پاکستان کو 2014 میں یہ ہو جائے گا، 2015 میں یہ ہو جائے گا۔ بس یہ کام مت کرتے رہنا اس کتاب سے، اپنے عمل کو درست کرنے فوراً کھڑے ہو جاؤ، اپنے اخلاق کو درست کرنے فوراً کھڑے ہو جاؤ۔ جب آپ اور میں ایک ایک ہم میں سے اپنے اخلاق کو درست کرے گا تو امپیکٹ معاشرے میں نظر آئے گا۔ سازشیں ڈھونڈتے رہیں گے تو کبھی خوش نہ ہوں گے، نہ اللہ سے نہ بندوں سے، کبھی راضی نہ ہوں گے نہ اللہ سے اور نہ بندوں سے، اور ہمیشہ بدگمان رہیں گے اللہ سے بھی اور اس کے بندوں سے بھی۔ سازشوں کو ایک طرف کر دیں، بلکہ اللہ کی راہ پر ایسے دوڑیں کہ آپ کو اور مجھے اس کا خیال ہی نہ رہے کہ کون میرے خلاف سازش کر رہا ہے۔ اگر میں اللہ کے راستے پر ہوں گی تو ایمان رکھیں اللہ مجھے ہر سازش سے بچا لے گا، اللہ میرا خود بخود محافظ بن جائے گا۔ اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے؟ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك، کیا لوگ اب اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض صریح نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ نفع نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا۔ لا ينفع نفسا الا ایمانها، ایسا نہ ہو کہ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، کہیں میں اور آپ اس وقت جاگیں جب آپ کی اور میری موت میرے اور آپ کے سرانے کھڑی ہو، اس وقت کے آنے سے پہلے جاگ جائیں۔ اس لیے کہ قیامت جب آ جائے گی، جب اللہ کی نشانیاں کھول کر بیان کر دی جائیں گی، تب تو سبھی ایمان لے آئیں گے۔ موت کو سامنے دیکھ کر تو سبھی ایمان لے آتے ہیں، قیامت کا منظر دیکھ کر، حشر کا منظر دیکھ کر تو ابو جہل کا ایمان بھی ابو بکر صدیق کی طرح کا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ وہ ساری باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ سنا کرتا تھا، وہ اس کے سامنے روشن دلیل بن کر آ جائیں گی۔ تب ایمان لانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ ایمان لانا ہے تو آج اس زندگی میں غیب کے اوپر ایمان لاؤ، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں۔ رکھ کے دیکھیں مسلمان امت پہ اس بات کو، تم بریلوی، تم دیوبندی، تم اہل حدیث، تم وہابی، تم تبلیغی، تم ہری پگڑی والے، اللہ نے کیا کہا ہے؟ اے نبی تمہارا ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم نے بھی دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، ہم امت جوڑنے کھڑے ہی نہیں ہوتے، ہم اپنی جماعت کو خود ایلیویٹ کرنے کھڑے ہوتے ہیں۔ کسی کو مت اونچا کریں، کسی شخصیت کو مت اونچا کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کو اونچا کریں۔ کوئی والے مت بنیں، اللہ والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں امت بننے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا، جو اللہ کی حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے۔ نیک کام کا بندہ ارادہ بھی کرتا ہے تو اللہ نیکی لکھ لیتا ہے، اور جب گناہ کا بندہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو روک دیتا ہے کہ ابھی مت لکھو اس کا گناہ، ہو سکتا ہے کہ اس پر عمل نہ کرے۔ نیک گناہ کا صرف ارادہ دل میں آیا، مثال کے طور پر آپ کے دل میں یہاں بیٹھ کر جتنے بھی نیکی کے ارادے آتے ہیں آپ کو اس کے اوپر اجر مل جاتا ہے، اور اگر آپ نے اس کے اوپر عمل کر لیا تو 10 گنا اجر آپ کا بڑھ جائے گا، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو میرے رب کے بال یقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑ نہیں۔ اس میں آپ دیکھیں بولنے والے کا کنوکشن آپ کو محسوس ہوگا۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا۔ بولنے والے کا کنوکشن ہے، ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ اب ادخلوا فی السلم کافہ کی تفسیر اگلی آیت آ رہی ہے 162۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ کہو میری نماز، میرے تمام مراسم، میری عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح سے آپ اور میں اپنے اوپر سبغت اللہ لا سکتے ہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ ہر شخص جو کماتا ہے اس کے ذمہ دار وہ خود ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو ٹرینڈ سیٹر بننے کا شوق ہے تو بنے اسلام میں نیکیاں پھیلانے کا ٹرینڈ سیٹر، بنے آپ اسلام کا ریپرزینٹیو بننے کی ٹرینڈ سیٹر۔ ٹرینڈ سیٹر بننے کا میں بہت شوق ہے، جو میں کروں وہ سب کریں، لوگ مجھے فالو کریں۔ تو اسلام میں آ کے ٹرینڈ سیٹر بنے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ درجے دیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ لِیَبْلُوَکُم فِیمَا آتَاکُم۔ جو دیا ہے اس کی آزمائش ہوگی، جو نعمت ہے اس کے ساتھ ذمہ داری اٹیچڈ ہے۔ تو جھک کر رہو، نیکیوں کے اعمال سے اپنے کردار کو سجاؤ۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بہت تیز ہے۔ وانہ لغفور الرحیم، اور وہ بہت تیز ہے اور بہت درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ انعام ہم سے شروع ہوئی اور اس کا اختتام اللہ کی طرف سے رحمت اور مغفرت پر ہو رہا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اللہ کی مغفرت کا اور اس کی رحمت کا حقدار بنائے۔ اللہ ہمیں قرآن کو سن کر اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی، ہم سب کی رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس امت کو دوبارہ سے کھڑا کر سکیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیاتی وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔